پچھلے ہفتے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے تلاوت تو سورہ رحمان کے پہلے پورے رکوع کی تھی، لیکن ہمارا بہت سا وقت تمہیدی باتوں میں صرف ہو گیا تھا، لہذا درس صرف ابتدائی چار آیات کا ہو سکا تھا. آج میں دوسرے رکوع کی تلاوت کر رہا ہوں. ارادہ کہیں یا خواہش کہیں، وہ یہ ہے کہ آج ان دونوں رکوعوں کا ہم مطالعہ مکمل کر لیں، باقی ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہے. تو دوسرے رکوع کی تلاوت کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. یہ غالباً وہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا خواتین کا، خواتین کے حال کا دروازہ شاید بند ہے، پتہ کروا لو. پچھلی مرتبہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کے مابین مضامین کی جو مناسبت ہے، پھر ترتیب کے اعتبار سے جو مرر امیج کی ایک کیفیت ان دونوں کے مضامین کے مابین ہے، پھر ان دونوں صورتوں کا اس گروپ میں جو مقام ہے کہ جس کی صورتوں کا ہم مطالعہ اس وقت کر رہے ہیں، پھر پورے قرآن مجید میں اس گروپ کا کیا اس کی خصوصیات ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. اور اگرچہ جس طرح کا ہمارا یہ درس کا سلسلہ ہے، اس میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پچھلی بات کا اعادہ کیا جائے، اس لیے کہ روزانہ درس میں تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ براہ راست آگے چلیں، لیکن جہاں ہفتے کا یا اس سے زیادہ کا فصل ہو جائے، وقفہ ہو جائے، تو وہ ریپورٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، سامعین کے اور گفتگو کرنے والے کے مابین ذہنی رابطہ اس طرح کا نہیں ہوتا. لیکن میں آج اس تمام اس حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے باوجود بلا تمہید اور پچھلی گفتگو کا کوئی اعادہ کیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بصورت دیگر ہماری پیش قدمی نہیں ہو سکے گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میری خواہش یہ ہے کہ آج ہم ان دو رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر لیں. صرف یہ بات ذہن میں رکھیے کہ چار آیتیں جو سورہ رحمان کی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے مابین جو خود ان کے مابین ربط ہے، وہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اس سے پہلے اس موضوع پر متعدد مرتبہ میں نے تقاریر بھی کی ہیں، لہذا متعدد کیسٹ موجود ہیں جن میں یہ مضامین آئے ہیں. اب آگے جو تسلسل ہے کلام کا، اس کے اعتبار سے یہ بات نشین کر لیں کہ قرآن مجید آیات کا لفظ استعمال کرتا ہے، آیات آفاقیہ، یہ آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن اور رات کا الٹ پھیر، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، اس کی حکمت کی، اس کی خلاقی کی، اس کے علم کامل کی، اس کی حکمت کاملہ کی نشانیاں ہیں. ایک آیات انفسیہ، انسان کے اپنے اندر اللہ کی جو نشانیاں ہیں. اور تیسرا یہ لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید کی آیات. یہ اگرچہ اس کے لیے لفظ جملہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات میں جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، یہ التزام نہیں ہے کہ مکمل جملہ ہو تو وہ آیت مکمل ہوگی. صرف حروف مقطعات پر بھی آیات مشتمل ہے، کہیں ایک لفظ جو ہے وہ آیت بن جاتا ہے، کہیں مرکب ناقصہ جس کو ہم کہتے ہیں، مرکبات ناقصہ، جار و مجرور، اس پہ ایک آیت مکمل ہو گئی، کہیں ایک جملہ مکمل ہوتا ہے، کہیں دس دس جملے ایک آیت میں موجود ہیں. لہذا قرآن مجید کی آیات کے بارے میں کوئی اور لفظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہ جملے نہ کوئی اور اس کے لیے لفظ جو گرامر کی معروف اصطلاح ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. انگریزی ترجمے عام طور پر ورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ موضوع نہیں ہے. قرآن کے ضمن میں ہمیں اس کی جو بیسک ٹرمینالوجی ہے مجبوراً اسی کو اختیار کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی ترجمہ دوسری زبان میں ممکن نہیں. تو قرآن کی آیات جو ہے، ایک تو خود اپنی جگہ پر وہ اللہ کے علم کامل اور حکمت کاملہ کی نشانیاں ہیں، اس اعتبار سے ان کے لیے لفظ آیت آیا، آیت کہتے نشانی کو. دوسرے ان کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیات آفاقی اور آیات انفسی ہیں جن کے حوالے سے قرآن چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ آیات قرآنیہ ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی. یا یوں کہیے کہ وہ انر کانشسنس، انسان کے اپنے اندر جو ایک باطنی شعور ہے جو ڈورمنٹ ہوتا ہے، اس انر کانشسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ اپنے کلام کی آیات نازل فرمائی ہیں. اس اعتبار سے ان کے مابین ایک گہرا ربط ہے کہ یہ آیات قرآنیہ کبھی ہمیں متوجہ کرتی ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، یہ دیکھتے نہیں آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، زمین کیسے بچھا دی گئی، پہاڑ کیسے گاڑ دیے گئے، اونٹ کیسے بنایا گیا، جس ماحول میں اسے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے اس کے لیے کس قدر مناسب اس کے جسم کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے. اب یہ آیات آفاقیہ ہیں، خارج کی آیات ہیں، یہ آیات قرآنیہ ان کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. تو در حقیقت میں نے وہ اپنا جو کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں اس پورے فینومینن کو بیان کیا ہے کہ ایمان جو ہے در حقیقت وہ انسان کے اندر موجود ہے، فطرت انسانی کے اندر ایک ڈورمنٹ فارم میں وہ ایمان موجود ہے. صرف یہ کہ اسے ایکٹیویٹ کرنا، اس شعور کو انسان کے یادداشت کہہ لیں یا شعور کی گہرائی سے ابھار کر اس کے شعور کی سطح پر لے آنا، یہ ہے در حقیقت آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی. ان تینوں کے تعامل سے وہ جو انر کانشسنس ہے وہ انسان کی بیدار ہوتی ہے، ایکٹیویٹ ہوتی ہے، اور اندر سے ابھرتا ہے ایمان اور یقین. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ پہلے آیات قرآنیہ کی طرف حوالہ دے کر بہت اختصار کے ساتھ کہ یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ انسان کے اندر جو یہ شعور ہے اس کا، جو خابیدہ رہتا ہے، اس شعور کو بیدار کرنے والی چیزیں. اسی لیے لفظ مبارک کا استعمال ہوتا ہے قرآن پر، اور یہی لفظ مبارک ہے جس کا استعمال ہوتا ہے بارش پر، ما مبارکا. پانی جو ہے، بارش جو برس رہی ہے، یہ خود کوئی شے پیدا نہیں کرتی، زمین کے اندر وہ قوت نمو موجود ہے لیکن ڈورمنٹ ہے، بیج بھی پڑے ہوئے ہیں اسی کے اندر، تمام چیزیں وہاں موجود ہیں، لیکن وہ ڈورمنٹ ہے، انہیں ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے، تو اس کے اندر ایک تحریک پیدا کرتا ہے، اور اس کے اندر جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر جو مزمر ہیں، وہ ساری چیزیں اس کی برآمد ہو جاتی ہیں ظاہر کرنے والی. یہ در حقیقت پانی کا وصف ہے، ماء مبارکہ. اور یہ آیات مبارکہ ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر جو شعور ودیت شدہ ہے لیکن خابیدہ رہتا ہے، اس کو یہ ایکٹیویٹ کرتا ہے، آیات قرآنیہ ایکٹیویٹ کرتی ہیں، اور اس طریقے سے ایمان اور یقین انسان کے اپنے باطن میں سے ابھر کر آتا ہے. ان کا حوالہ دے کر اب اس کے بعد آیات آفاقیہ جو ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ میں ترتیب بیان کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان میں ابتدان قرآن کا ذکر ہے، سورہ واقعہ میں اختتام پر قرآن کا ذکر ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. وہ بہت ہی ایک پرجلال انداز ہے، وہاں یہاں جمالی انداز ہے، وہاں جلالی انداز ہے. یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ مضمون ایک ہی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد یہاں تذکیر بے آلاء اللہ، یہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح ہے جو فوض القدیر میں انہوں نے اختیار کی ہے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے، اللہ کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا. اور تذکیر کے معنی ہی یہ ہے، یاد دہانی کرانا. کوئی چیز آپ کے علم میں تھی، تعلیم اور شے ہے، کوئی چیز نئی سکھانا اور پڑھانا وہ تعلیم ہے جو پہلے معلوم نہیں. اور یاد دہانی اور تذکیر کے تو معنی ہی یہ ہے، یہ لفظ جو ہے خود بول رہا ہے کہ کوئی شے پہلے آپ کے علم میں تھی، اب آپ بھول گئے، آپ کی توجہ ادھر نہیں رہی، ذہول ہو گیا، وہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں گہری اتر گئی، یا ڈسٹرکٹ کورٹس میں جو محافظ خانے ہوتے ہیں فائلیں جو ہیں وہ کہیں بہت نیچے دب گئی ہیں، اب انہیں وہاں سے نکالنا ہے. تو تذکیر یاد دہانی اور نشانی کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کا، جیسا کہ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے، آپ کا کوئی دوست تھا، بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی، اب کبھی اس کی طرف ذہن منتقل بھی نہیں ہوتا، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، لیکن اچانک کبھی آپ نے کوئی ٹرنک اپنا کھولا، اس میں سے کوئی شے اس نے کبھی آپ کو ہدیتن تحفتن دی تھی، کوئی قلم تھا، کوئی اور شے، اس پر نگاہ پڑی اور پڑھتے ہی فوراً آپ کو اپنا دوست یاد آ گیا. اس میں آپ کی کوئی کانشس ایفرٹ بھی نہیں ہے، آپ اس وقت اپنے دوست کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، کوئی آپ کا ارادہ نہیں تھا اس میں، لیکن ایک شے کو دیکھتے ہی ذہن منتقل ہو گیا، لا محالہ وہ دوست آپ کو یاد آ گیا. یہ ہے یاد دہانی. تو یہ جو آیات سماویہ، آیات ارضیہ، آیات انفسیہ ہیں، ان سے در حقیقت انسان کے شعور کے اندر وہ چیز کے جو خابیدہ ہو گئی تھی وہ ابھر کر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی کے لیے لفظ تذکیر استعمال، یاد دلائیے، یاد دہانی کرائیے. بعض ہمارے مترجمین شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین وہ بڑا پیارا لفظ استعمال کرتے ہیں، چیتا. یہ چیتا پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس دن یہ چیتیں گے، یوم اذن یذکر الانسان وانا لہ الذکرا، اس روز چیتیں گے، لیکن اس روز چیتنے کا کیا فائدہ، یعنی یاد تو آ جائے گا لیکن یہ کہ اس وقت کا یاد آنا اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس وقت وہ چیتا ہو جائے، یاد آ جائے، انسان کے اندر جو شے ہے وہ ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آ جائے، شعوری طور پر وہ اسے تسلیم کرے. تو یہ جو ہے آیات آفاقیہ یا اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر، یہ ہے سورہ رحمان میں قرآن کے ذکر کے فوراً بعد، سورہ واقعہ میں قرآن کے ذکر سے متصلاً قبل. اس کے بعد یہاں آئے گا آخرت کا ذکر، اور آخرت میں جو اہل جہنم ہے ان کا تذکرہ یہاں مقدم ہے، سورہ واقعہ میں وہ مؤخر ہو جائے گا. یہاں اختتام ہوگا جنتوں کے ذکر پر، اور یہاں جنتوں کے بھی دو درجے آئے، پہلی دو جنتیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان، اور دو جنتیں ہیں، وہاں بھی اہل جنت کے دو مراتب کا ذکر ہے. ایک وہ ہے اولئک المقربون، وہ کہ جو بہت ہی قرب حاصل کرنے والے اللہ کے مقربین بارگاہ ربانی، اور ایک اصحاب الیمین، وہ ہے کہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں. تو دو درجے وہاں بھی ہیں، تو بہت گہری مناسبت ہے، اور ترتیب جو ہے اسی لیے میں نے لفظ مرر امیج استعمال کیا تھا. تو اب یہ جو مضمون ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اگر میرا ارادہ پورا ہو گیا تو دو مضامین آج مکمل ہو جائیں گے. یعنی ایک التذکیر بآلاء اللہ کے حوالے سے جو مضمون اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور ایک پھر یہ کہ آخرت اور اس میں اہل جہنم کفار کا اور مشرکین کا جو انجام ہے اس کا بیان. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے جو جنتوں کا ذکر ہے تیسرے رکوع میں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں، لفظی ترجمہ یہی ہوگا، یعنی ان کا ایک مستقل نظام ہے جس میں سر منہ فرق نہیں ہوتا، ان کے مدار مقرر ہیں، ان کی گردش کا نظام ہے، اس کے قوانین ہیں، اس میں کہیں بال برابر ادھر سے ادھر وہ نہیں ہو سکتے. اگر ہو تو نہ کوئی سائنس ممکن ہوگی نہ کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہوگی، یہ تو بڑا محکم نظام ہے، اسی کی بنا پر تو ہماری پوری یہ سائنسی ترقی ہوئی، اسی کی بنا پر ٹیکنالوجی ہے. آپ اس حساب کو دریافت کر لیں، پھر اس حساب کو ایکسپلوائٹ کریں، اسے بروئے کار لائیں، اس سے آپ بھی فائدے اٹھائیں. تو یہ نظام، اب دو اس کے پہلو ہوں گے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی آیت ہے آفاقی اس کے دو رخ ہیں، ایک تو وہ اپنی جگہ پر فی نفسہ ہی اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت کا ثبوت ہے، منہ بولتا ثبوت، اس کی عظمت کی ایک نشانی ہے، سورج اور چاند جیسے اجزاء سماویہ کو اس کی عظمت کا تصور کرو جس نے جکڑا ہوا ہے ایک نظام میں، اس کی قدرت کا تصور کرو جس نے یہ اجزاء سماویہ تخلیق فرمائے، اس کی حکمت کا تصور کرو کہ جس نے اسی کے ساتھ یہ پورا نظام دن اور رات کا الٹ پھیر جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، یہ ان کا حساب اور ایک ان کی حسابی حرکت، وہ چاہے محوری حرکت ہو دوری حرکت ہو، اسی سے یہ موسموں کا تغیر و تبدل ہے، اسی سے ہواؤں کے چلنے کا نظام ہے، اسی سے پھر یہ فصلوں کا پکنا اور فصلوں کا بونا ایک خاص موسم میں، پھر ان کا پکنا ایک خاص موسم میں، اس کا نظام وابستہ ہے. تو یہ ایک لفظ جو ہے الشمس والقمر بحسبان، اس پر غور جب کریں گے تو یہ اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالی کی عظیم نشانی ہے، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت اور اس کے غلبے، اس کے استیلاء، جس طریقے سے کہ ہر شے اس کے قبضے قدرت میں ہے. دوسرا رخ کسی کا یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اسی میں تمہاری ربوبیت کا سامان ہے، اسی سے تمہاری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا نہ ہو اور بادل نہ آ رہے ہوں سمندر کی طرف سے اور بارشیں نہ برس رہی ہوں، یہ سورج کی تمازت نہ ہو تو فصلیں کیسے پکیں. تو ایک ہی شے ہے، اس کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر فی نفس ہی وہ اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت کی نشانی ہے، منہ بولتا ثبوت ہے. دوسری طرف وہی اللہ کی ربوبیت کی ایک نشانی اور اس کا مظہر ہے. جب آپ پہلی حیثیت پر غور کریں گے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اس کا جو عظمت کا احساس ہے وہ آپ کے، اس کا نقش آپ کے قلب پر اور گہرا ہوگا. دوسرے رخ پر غور کریں گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ اس کے احسانات کا تصور کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لائیں گے. تو ان دونوں چیزوں کا ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے سب کے دو رخ ہیں موجود، اس لیے کہ جب لفظ آلہ پر میں بحث کروں گا تو اس پر تفصیل سے حوالہ دیا جائے گا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اس آیہ مبارکہ میں لفظ نجم کے مفہوم پر اختلاف ہوا ہے. ایک تو اس کا مفہوم وہی کہ جو عام معروف ہے، ستارہ، اور جب الف لام لگ گیا تو ستارے، گویا کہ وہ اس کی جنس اور اس کا حصر ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ جب شجر کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، اب صورت یہ ہے کہ الشمس والقمر کے ساتھ جوڑیے تو فوراً ذہن منتقل ہوگا ستاروں کی طرف، اور شجر کے ساتھ جوڑیے تو اس نجم کے لفظ کا اطلاق عربی زبان میں یہ جو زمین کے اوپر پھیلنے والے بوٹے ہوتے ہیں یا بیلیں جن کو آپ کہیں، جو اوپر نہیں اٹھتے، جن میں تنا نہیں ہوتا، ایک درخت ہیں کہ جو تنا جن کا ہے اور وہ سیدھے اوپر کی طرف جاتے ہیں، ایک وہ نباتات ہے کہ جو زمین پر پھیلتی چلی جاتی ہے، اس کا تنا نہیں ہے وہ اٹھتا، اس کے لیے بھی لفظ نجم مستعمل ہے. تو اب بعض حضرات نے اس کو اسی کے ساتھ جوڑ کر نجم سے مراد ستارے لیے ہیں، اس لیے کہ شمس اور قمر کے ساتھ اس کا ایک سلسلہ جڑتا ہے، اور بعض حضرات نے اس دلیل پر کہ الشمس والقمر کو اللہ نے بریکٹ کیا، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، ان دونوں کو بریکٹ کیا اگلی آیت میں، تو ان کا رجحان غالب یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں وہ نباتات کہ جن میں تنا نہیں ہے جو زمین پر پھیلتی ہیں. والنجم والشجر یسجدان، میرا اپنا رجحان جو ہے وہ نجوم سماویہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں جو لغت کی مشکلات ہیں وہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، اور وہ ان دروس میں جو بھی ان کی غرض و غایت ہے زیادہ تفصیل سے ان پر بحث کا موقع بھی نہیں ہے، اور میں چونکہ ان چیزوں میں انحصار کر رہا ہوں کہ جو چیزیں معروف ہیں اور جو ہمارے محققین نے جو ان کے مفہوم معین کیے ہیں ان میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی طرف زیادہ رجحان ہو جائے، لیکن یہ کہ اب اس میں خود محقق کی حیثیت سے بیٹھ کر کوئی فیصلہ صادر کرنا یہ میں اپنا مقام بھی نہیں سمجھتا. والنجم والشجر یسجدان، یہ جو درختوں کا سجدہ کرنے کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور اس سے مراد ہے ان کے سایوں کا پھیلنا اور سکڑنا. جب سایہ زمین پر طویل ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے پروسٹریشن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، سجدہ اصل میں اسی کی ایک شکل ہے، زمین پر لیٹ جانا اور پیشانی زمین پر ٹکا دینا، یہ انتہائی خشوع اور خضوع اور اظہار عاجزی اور تذلل جو ہے اس کی یہ انتہائی کیفیت ہے. پھر جب ذرا سایہ کم ہوتا ہے تو یہ بالکل ایسے جیسے کہ آپ قعدے یا جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ بالکل نصف النہار کے وقت سایہ نہیں ہوتا تو گویا کہ وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اللہ کے حضور میں قنوت کی شکل میں. تو یہ ایک اس کو ایک وجدانی بات جو ہے کہا جائے گا، یہ کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کہ ایک انسان جو خود اللہ کے سامنے رکوع سجود کرتا ہو وہ واقعتاً یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ سائے بھی اللہ کے سامنے رکوع سجود کر رہے ہیں، اور کائنات کی ہر شے گویا کہ اس کے سامنے بچھی ہوئی ہے، اس کے سامنے عاجزی اور تذلل کا اظہار کر رہی ہے. جہاں تک ان بیلوں کا تعلق ہے وہ تو گویا مستقلاً ہی سجدے کے اندر ہیں، وہ تو زمین ہی پر ان کی پیشانیاں مستقلاً ٹکی ہوئی ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ سجدہ در حقیقت اظہار انقیاد و اطاعت کا ایک ذریعہ ہے، جس کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہے گویا کہ اس کے لیے وہ مطیع ہو گیا، اس نے اس کی بالادستی تسلیم کر لی، اس کے سامنے جھک گیا، اس کو اپنا عامر و حاکم تسلیم کر لیا. تو یہ بھی تمام نباتات جو ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے اس معنی میں سربسجود ہیں، جھکی ہوئی ہیں کہ وہی قانون جو ہے اللہ کا، وہی قانون قدرت، وہی قانون طبعی کہ جو ایک شکل میں اجرام سماویہ کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہیں، اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، وہی قانون جن قوانین کی کہ ہم دریافت کرتے ہیں باٹنی میں، وہ بھی ایک قوانین ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قوانین طبیعہ کا ایک رخ ہے، وہ گورن کر رہے ہیں اس نباتاتی عالم کو. تو گویا کہ وہ بھی مطیع ہیں، جیسے کہ ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا آؤ، زمین اور آسمان سے خطاب کرتے ہوئے، آؤ چاہے جبرن آؤ چاہے اپنی دلی آمادگی کے ساتھ آؤ. تو انہوں نے دونوں نے کہا تینا تائعین، ہم حاضر ہیں پوری اپنی طبیعت کی آمادگی کے ساتھ. اب یہ در حقیقت تصویر حال ہے، ان کی کیفیت کے اظہار کے لیے یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. باقی یہ کہ اس طرح کا کوئی مکالمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ بالکل دوسری بات ہوگی، لیکن یہ کہ جو کیفیت بالفعل موجود ہے اس کی تعبیر کا یہ ایک انداز ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور رکھ دی ترازو، یا رکھ دیا توازن، یہ ابھی میں تشریح کروں گا بعد میں، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ مت زیادتی کرو وزن میں، واقیم الوزن بالقسط، اور قائم کرو سیدھا کرو بالکل انصاف کے ساتھ وزن کو، ولا تخسر المیزان، اور تول میں کمی نہ کرو. اس میں اکثر و بیشتر جو بات سمجھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میزان کا جو ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ وہی میزان ہے، وہی ترازو ہے جس سے کہ تولا جاتا ہے، اور یہ ایک علامت ہے اصل میں عدل کی. ہماری بھی ہائی کورٹ پر جو اس کا انسگنیا ہے، جو علامت کے طور پر جو باہر ایک ترازو بنی ہوئی ہے، تو در حقیقت عدل کے لیے یہ ایک علامت ہے کہ تول ہو، صحیح تول ہو، اور پھر اس میں سیدھی ڈنڈی کے ساتھ تولنا، یہ گویا کہ قیام عدل کی ایک علامت ہے. میرا اپنا ذاتی رجحان یہاں کچھ مختلف ہے. جہاں تک نتیجے کا تعلق ہے میں اس سے متفق ہوں کہ اس میں بھی ایک چیز جو ہے سامنے لائی جا رہی ہے کہ جس طرح اس پوری کائنات کے اندر ایک توازن ہے اور توازن ہی کے بنا پر یہ تمام اجرام سبابیہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں موجود ہیں اور گردش کر رہے ہیں. اس سے ایک نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ یہی توازن انسان کو جو اپنے آزادی اور اختیار کا حصہ ہے زندگی کا اس کے اندر بھی قائم کرنا چاہیے. ورنہ ہوگا یہ کہ جو اس کائنات کا جو کاسمک میوزک ہے جو اس کی دھن ہے اس سے آپ کی دھن علیحدہ ہو جائے گی, آپ کی لے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوگی. اور یہ در حقیقت اس کائنات کا پورا ایک نظام, اس کی پوری ایک دھن ہے, اس کی ایک لے ہے, اور وہ ہے عدل اور اقامت وزن. اسی کو آپ اپنے اختیاری اور تمدنی اور معاشرتی اور معاشی اور سیاسی نظام کے اندر بھی قائم کریں. لیکن میرے نزدیک یہاں خطاب جو ہو رہا ہے بالفعل وہ در حقیقت انسانوں سے نہیں ہے بلکہ انہی اجرام سبابیہ سے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آسمان بنایا, آسمان کو بلند کیا, اس آسمان میں سورج اور ستارے اور چاند اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے کرے ہیں جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے. آپ کو کوئی ایسٹرونومی کی کتاب پڑھیں تو واقعہ یہ ہے کہ انسان کو چکر آنے لگتا ہے, وہ تو جو اسی کے باقاعدہ طالب علم ہیں وہ جو عادی ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ تصور کیجئے کہ فاصلے ناپنے کے لیے لائٹ ایئرز ایجاد کرنے پڑے, پھر یہ کہ ان لائٹ ایئرز کے بھی بلینز اینڈ بلینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز وہ سال. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ فاصلہ ایک ایک بڑا جو ستارہ ہے اس کا قطر کتنا ہے. ہماری زمین اس سورج کے مقابلے میں ایک مٹر کی حیثیت رکھتی ہے, اور اس سورج کا بھی اگر آپ تصور کریں گے کائنات کی وسعت میں وہ شاید رائی کا دانہ بن کے رہ جائے. مجھے وہ شعر پسند ہے کہ ذرہ فانی مہرے درخشاں, مہرے درخشاں ذرہ فانی. اگر آپ اللہ کی صناعی کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو ایک ذرے کے اندر بھی ایک سورج جو ہے مضمر ہے, اس کے اندر بھی پورا نظام جو ہے اجرام سماویہ کا وہ موجود ہے, اس کا ایک نیوکلیس ہے, پھر اس کے گرد اسی طریقے سے وہ الیکٹرانز جو ہے گردش کر رہے ہیں جیسے سورج کے گرد یہ تمام اجرام سماویہ جو ہے یہ گردش کر رہے ہیں. تو اگر آپ غور کریں اللہ کی صناعی پر, اس کی قدرت پر, تو ذرے میں بھی سورج نظر آئے گا, اور اگر اس کائنات کی وسعت اور پہنائی کا تصور کریں تو یہ سورج بھی ایک ذرہ بن جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو ذرہ فانی مہرے درخشاں, مہرے درخشاں ذرہ فانی. یہی بات یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کروں کو کون تھامے ہوئے ہیں, کس کیا نظام ہے اس کا. وہ نظام اصل میں وہی توازن ہے جسے آج ہم اچھی طرح جانتے ہیں. شاید اس سے پہلے لوگوں کے سامنے وہ بات اتنی واضح نہیں تھی کہ یہ باہمی جو کشش کا نظام ہے, کشش ثقل کا نظام, یہی تو انہیں تھامے ہوئے. اس میں بال برابر کا فرق ہو جائے, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو گریویٹی کی فورس ہے انورسلی پروپورشنل ٹو دی اسکوئر آف دی ڈسٹینس, اور اسی سے سارا کا سارا نظام ہے کہ زمین کے قریب جتنی کوئی شے ہوگی زمین کی کشش اس کے لیے اتنی ہی زوردار ہوگی. ہوتے ہوتے آپ اوپر چلے جائیے, ایک وقت آئے گا کہ زمین کی کشش کے دائرے سے آپ نکل گئے, اب وزن آپ کا کوئی نہیں رہا, لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر کسی اور کرے کی کشش میں آپ آئیں اور وہ آپ کو کھینچ کر لے جائے. یہ جو ایک باہمی کشش کا نظام ہے اس میں توازن ہے, اور یہی وہ بڑی میزان ہے, کاسمک ترازو ہے یہ, کہ جس نے اس پورے نظام کو تھاما ہوا ہے. میرا اپنا رجحان اس میں اس وجہ سے بھی ہے کہ ہر صورت کا ایک مزاج ہوتا ہے, ان دونوں صورتوں میں اوامر و نواہی ہے ہی نہیں. یعنی ایک تو شریعت کے احکام ہوتے ہیں حلال حرام, یہ کرو یہ نہ کرو, وہ بھی زیادہ تر آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے, باقی صورتوں میں کم ہیں. قانونی تعلیمات جن کو ہم کہتے ہیں شرعی تعلیمات, لیکن ایک اخلاقی تعلیمات بھی ہوتی ہیں, ان کے لیے بھی اوامر و نواہی ہیں, وہ آپ کو دوسری مکی صورتوں میں ملتے ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن یہ کہ ان دونوں صورتوں کو شروع سے آخر تک آپ لے جائیے, کہیں اوامر و نواہی جو ہے انسانوں کے لیے ہی نہیں. اس کو یوں کہیں گے نحو کی اصطلاح میں کہ یہ دونوں صورتیں بتمام و کمال یہ در حقیقت کلام خبریہ پر مشتمل ہے, یہ یوں ہے, یہ ایسے ہے, اللہ نے یہ کیا, یہ یوں ہوگا, اس طرح ہوگا, مجرم یوں پکڑے جائیں گے, جنتیوں کو یہ نعمتیں مل, یہ سارا کلام خبریہ ہے شروع سے آخر تک. بلکہ آج جب میں یہ سوچ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا عجیب بات کی طرح, جو پہلے کبھی وہ میرے ذہن میں نہیں آئی تھی, کہ میں نے پچھلی مرتبہ جو اتنی محنت کر کے اور ان تین جملوں کے بعد چوتھا نتیجہ برآمد کیا کہ وہ نتیجہ یہاں امپلائڈ ہے, الرحمن علم القرآن ایک, خلق الانسان دو, علمہ البیان تین, تین جملے مکمل ہو گئے. تو جیسے ریشو پروپورشن کے جو حساب کے قاعدے کے ہم نے پڑھے تھے اس میں تین ویلیوز اگر دی ہو تو چوتھی نکالنی ہوتی تھی. وہ چوتھی قدر کیا نکلتی ہے کہ تعلم القرآن و بینو ہو, اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے قرآن سیکھو اور اسے بیان کرو, اس کو عام کرو. تمہیں جو اللہ نے یہ ٹاپ فیکلٹی عطا کی ہے قوت بیان, یہی جو بابہل امتیاز ہے تمہارا بحثیت انسان, اور تمہیں جو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے جملہ مخلوقات میں, اور تمہیں جو اپنی عظیم ترین نعمت عطا کی ہے قرآن, اب تین چیزوں کو جوڑو تو تمہاری یہ قوت بیانیہ, اس کا مصرف ہونا چاہیے قرآن. اور قوت بیانیہ کے بھی میں نے دونوں رخ بیان کیے تھے کہ بات کا سمجھنا, اس کو اپنے ذہن میں اپنے فکر کا ایک جز بنانا. جیسے آپ غذا جب آپ لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اس کا کھا لینا ایک ہے اور پھر اسے جزو بدن بنانا جسے آپ ہضم کہتے ہیں, یہ دوسرا مرحلہ ہے. قرآن کو پڑھنا سیکھنا پھر اسے اپنے فکر کا اپنی سوچ کا اپنا جو ویلیو سٹرکچر ہے اس کا جز بنانا, جس کو کہ اقبال نے تعبیر کیا ہے چوں بجاں در رفت جاں دیگر شبد, جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے, وہ ایک بدلی ہوئی شخصیت ہے, از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر جب قرآن اس کے اندر اتر گیا. تو جب یہ اترے تو یہ ہے در حقیقت اسی سپیچ کے پہلو کا جو سینسری پارٹ ہے, ریسیونگ جو اس کا حصہ ہے, اور پھر اسی کو بیان کرو. اب وہ حدیث کے حوالے سے وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ وہ یہاں امپلائڈ ہے, لیکن اگر وہ بات ان الفاظ میں آتی تو وہ بھی اوامر و نواہی کے قبیل کی ایک شے بن جاتی, جبکہ اس صورت کا مزاج وہ ہے ہی نہیں. یہاں کہیں بھی آپ جب یہ پوری صورت آپ پڑھ لیں گے آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے, مسئلہ یہی آ سکتا ہے آمنو ایمان لاؤ فعل امر ہے, انفقو خرچ کرو, جاہدو جہاد کرو, اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, یہ کوئی بھی اس طرح کا جو ہے یہ دونوں صورتیں عجیب ہیں اس اعتبار سے, بہت منفرد ہے پورے قرآن مجید میں کہ یہ کہیں انداز آپ کو ان میں نہیں ملے گا. لہذا میرے نزدیک بھی یہ جو اللہ تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, اس کا مخاطب انسان نہیں ہے. نتیجہ تو وہ یقیناً نکلے گا کہ اس کائنات کی جو مجموعی رس کا راگ ہے تمہاری راگنی بھی اسی کے مطابق ہونی چاہیے, جو نظام ہے کاسمک وزن اور توازن کا قیام وہی تمہیں اپنے معاشرے میں اپنی سیاست میں اپنی معیشت میں اپنے اقتصادیات میں ہر جگہ پر معاملات میں ان سب کے اندر بھی وہ توازن اور جو انصاف اور عدل ہے اس کو قائم کرنا چاہیے. میرے نزدیک یہ نتیجہ تو درست ہے لیکن یہاں خطاب براہ راست جو ہے در حقیقت جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا قرآن مجید کی آیت کا, قرآن مجید میں بارہا یہ چیزیں آئی ہیں کہ آسمان سے گفتگو ہو رہی ہے, زمین سے گفتگو ہو رہی ہے, تم آتے ہو اپنی رضا مندی سے آتے ہو اطاعت قبول کرتے ہو یا جبر کے ساتھ آتے ہو, اتینا تائعین ہم حاضر ہیں پوری اپنی دلی آمادگی کے ساتھ حاضر ہیں. تو میرے نزدیک یہاں بھی والسما رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان, اس میں جو اصل مخاطب ہے وہی اجرام سماویہ ہے کہ اس پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک وزن ایک توازن قائم کیا ہے, ایک بیلنس ہے. اب دیکھیے لفظ جو ہے انگریزی کا یہاں آ کر اس مفہوم کو زیادہ ادا کر رہا ہے, ورنہ اردو کے اور عربی کے الفاظ ہم استعمال تو کرتے ہیں لیکن ان کی انسائٹ اور ان کا اصل جو پس منظر ہے وہ زیادہ ہماری سوچ سمجھ اور ہمارے شعور کے قریب نہیں رہا ہے. لیکن جب بیلنس کا لفظ آیا, کیپ دی بیلنس, یہ بیلنس ہی تو ہے, بیلنس آف دی فورسز آف گریویٹی جس سے یہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ قائم ہے اور چل رہا ہے اپنے اپنے مدار میں, ہر شے حرکت کر رہی ہے, اس میں ذرا سا فرق ہوگا تبھی تو قیامت آئے گی. وہ جو سورہ قیامہ میں آیا جمع الشمس والقمر, یہ بڑے بڑے کرے ٹکرا جائیں گے اور اس کے لیے کوئی بہت اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کو بہت مشقت نہیں کرنی پڑے گی, کسی ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دیجیے, ذرا سا ایک جگہ سے ڈسٹرب کر دینا اس پورے بیلنس کے نظام کو چونکہ مختل کر دے گا, اس میں خلل پیدا کر دے گا تو وہ خود ہی ٹکرائیں گے پھر ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں کوئی اضافی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ شعر بڑا پیارا ہے کہ یہ نظام جو ہے اگرچہ بہت محکم ہے لیکن اگر آپ اس پہلو سے غور کریں گے تو بڑا نازک ہے یہ نظام, اس کا بڑا نازک توازن ہے کہ ذرا سا بگڑ جائے تو یہ بڑے بڑے کرے جو ہیں دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے. اس کا وہ جو شعر میرے ذہن میں آیا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا, یہ تو ایک شیشے کا گھر ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس کے لیے کوئی ایک لفظ ہماری زبان میں آیا کرتا ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، شیش محل سمجھیے اس کو، کہ جس طریقے سے ذرا سا ایک پتھر جو ہے وہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کے لیے کافی ہے، تو ذرا سا کہیں کسی جگہ سے اس نظام کو تھوڑا سا اس کے اندر کہیں کوئی رد و بدل، وہ پھر پورے سلسلے کے اندر ایک عظیم سلسلہ جو ہے تصادم کا وہ اسے پیدا ہو جائے گا. بس اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس سلسلے کی جو مدنی صورتیں ہیں ان کی پہلی صورت ہے سورہ حدید، اس میں وہ مضمون آ گیا ہے، وہاں پر وہی لفظ میزان آیا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، تعلیمات بھی وہ جو بین تھی خود روشن تھی، پھر ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری، یہ ہے وہ میزان شریعت. اب وہاں حکم صاف ہے، یہ کس لیے ہم نے اتاری؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. وہ مضمون وہاں جا کر دکھ رہا ہے، یہاں جو مکی صورت ہے سورہ رحمان اس میں جس انداز میں آ رہا ہے وہ میں پھر کہوں گا، واللہ عالم، میرا رجحان اس طرف ہے کہ اس میں خطاب براہ راست انسان سے نہیں، بالواسطہ نتیجے کے اعتبار سے وہ بات اس میں امپلائیڈ ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اسی کاسمک بیلنس کی ہو رہی ہے، وہی توازن جو اس پوری کائنات کے قائم رہنے اور برقرار رہنے کا اصل سبب ہے، ذریعہ بنا ہے. ہر شے تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب تو وہ ہے، لیکن جو بھی چیزیں اس نے یہاں پہ مختلف اسباب کے ایک سلسلے کی صورت میں پیدا کی ہیں اس میں وہ بیلنس جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں میں یہاں، کہ انصاف اور توازن میں ایک فرق ہے. انصاف نصف سے بنا ہے، نصف کے معنی آدھا آدھا، انصاف کے معنی ہوگی بالکل آدھا آدھا کر دینا، اور توازن بالکل دوسری شے. توازن میں بہت سے فیکٹرز ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھا جائے گا، مثلا یہ کہ اب آپ ترازو ہی کو لیجئے، چونکہ بالکل درمیان میں ہے وہ جس سے کہ آپ پکڑتے ہیں، لہذا دونوں پلڑوں کے اندر برابر برابر وزن رکھیں گے تو وہ ڈنڈی سیدھی رہے گی، لیکن فرض کیجئے کہ آپ اس کو درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اس ڈنڈی کا ایک بازو لمبا ہو گیا اور ایک چھوٹا ہو گیا، اب چھوٹے بازو والے پلڑے میں آپ کو زیادہ وزن ڈالنا پڑے گا، اور جو لمبی جو ہے وہ ڈنڈی والا حصہ جو ہے اس کا پلڑا جو ہے اس میں کم وزن، تب وہ سیدھی ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے، نظام عدل و قسط، اس میں ہر جگہ برابری نہیں ہے، بلکہ مختلف فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے توازن قائم کیا گیا ہے. جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دوں کہ ہمارے نظام معاشرت میں والدین ہو، باپ کا قانونی حق بہت فائق رکھا گیا اولاد پر، کہ اولاد باپ کی ہے ماں کی نہیں ہے، سیپریشن ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، اگر وہ بچہ بہت چھوٹا ہے اس کی مصلحت کے لیے ماں کے پاس اسے رہنے کا معاملہ جو ہے وہ شریعت میں بھی رکھا گیا، دنیاوی قوانین میں بھی اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے بچے کی مصلحت کی وجہ سے، لیکن بہرحال باپ کا کلیب ہوگا اور وہ بچے کو لے جائے گا، اس لیے کہ اولاد قانوناً باپ کی ہے ماں کی نہیں. لیکن جہاں تک اخلاقی حق کا تعلق ہے، وہ ماں کا بہت زیادہ کر دیا کہ جنت اس کے قدموں میں رکھی گئی. یہ جو توازن ہے کہ قانونی اعتبار سے اگر ایک رخ کے اندر زیادہ معاملہ کر دیا گیا ہے تو اخلاقی اعتبار سے دوسرے رخ کو بیلنس کر دیا گیا، کہ اخلاقی اعتبار سے جتنی تاکید ہے ماں کے ساتھ اس نے سلوک کی، اس نے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی نہیں. وہ حدیث جو ہے جو ان تمام جو گہری حکمتیں ہیں دین کی، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سامنے آتی ہیں، کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ. پوچھا ان کے بعد؟ تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ ان کے بعد؟ پھر تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پوچھا تو تمہارے والد. اب یہ ہے وہ توازن، کہ قانون جو ہے دنیا کا ایک نظام چلانا ہے، اس نظام کو چلانے کے لیے چونکہ یہاں پر وہ جو مردوں کی بالا دستی ہے اس نظام میں سربراہ خاندان کا مرد کو بنایا گیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کے قانونی تقاضے کے طور پر اولاد جو ہے وہ در حقیقت والد کی طرف منسوب ہے، وہ اس کی ہے. لیکن اخلاقی تعلیم، اخلاقی حق، حسن سلوک کی جو تلقین ہے وہ تین گنا ماں کے حق میں زیادہ کی جا رہی ہے. اسی طریقے سے قانون کا تقاضا ہے، بدلہ ہونا چاہیے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. جبکہ اخلاقی ترفو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے، روحانی بلندی چاہتے ہیں تو عفو ہے، معاف کیجئے. اب ان دونوں کو بھی اپنی اپنی جگہ پر رکھا جائے گا، یہ ہوگا توازن. اگر آپ نے اوور ایمفیسائز کر دیا قصاص کو، تو وہ جو اخلاقی اور جو ایک روحانی جو اس کے اندر جمال ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر عفو کو اوور ایمفیسائز کر دیا تو معاشرے کی بنیاد اکھڑ جائے گی، شریروں کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ نے آج اسے معاف کیا ہے، وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے گا اسی توقع میں کہ کوئی سزا تو ملتی نہیں. لہذا معاشرے کی درستی کے لیے قصاص کی ایمفیسس ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اپنی ذاتی اخلاقی روحانی طرفوں کے لیے عفو ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ بیلنس ظاہر بات ہے کہ سوائے اللہ کے کلام میں اور اللہ کے دیے ہوئے نظام میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. ہم تو پھر جب مساوات پر آتے ہیں تو وہ اندھے کی لاٹھی چلانی شروع کرتے ہیں، تو اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ سب کو جبرن برابر کر دو، چاہے وہ مرد اور عورت کی مساوات ہو، چاہے وہ معاشی مساوات کا نعرہ ہو، جو کہ انہونی بات ہے، نہ دنیا میں کبھی ہوئی نہ کبھی ہو سکے گی. جو بڑے سے بڑا نعرہ لگانے والے تھے انہیں بھی وہاں سے آخر پسپائی اختیار کرنی پڑی. ایک دن کے لیے بھی وہ مساوات تو نہیں آئی کہ جرنیل اور سپاہی کو آپ بالکل برابر کر دیں، ان کی مراعات، ان کو جو بھی آپ سہولتیں ہم پہنچاتے ہیں وہ برابر کر دیں. نہ اختیارات میں مساوات ہو سکتی ہے، نہ سہولتوں میں اور مراعات میں مساوات ممکن ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ گیپ آپ نے کم کر دیا، اس سے زیادہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سلوگنز کی حیثیت ہے. تو اصل میں اسلام جو ہے زیادہ زور دیتا ہے توازن پر، قسط پر، عدل پر. وہ جو ایک مصنوعی قسم کی اور ایک نظریاتی قسم کی مساوات ہے وہ آپ کو اسلام کے اندر نہیں ملے گی. اب چونکہ بات آگے تو عرض کر دوں، وہ مجھے تو صرف ایک جگہ ملی ہے اور وہ ہے سماجی مساوات، کہ تمام انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلی نہیں، کوئی گھٹیا نہیں، کوئی بڑھیا نہیں، بائی برتھ، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، پیشے کی وجہ سے، جنس کی وجہ سے، کوئی اونچ نیچ نہیں، سب برابر ہے. سماجی مساوات جو ہے وہ تو بتمام و کمال اسلام نے اپنے نظام کے اندر جو ہے انکارپوریٹ کی ہے. لیکن معاشی عدل ہوگا، سیاسی عدل ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں وہ عدل اور قسط کا نظام، وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ موضوع ہے. میں نے صرف یہاں توازن اور وزن کے حوالے سے یہ بات اس وقت مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے لے آؤں. والارض وضعها للانام. اب اس میں بھی دیکھیے ایک دلیل ہے کہ یہ ساری سماوی بات ہو رہی تھی، ساری گفتگو جو ہے وہ اجرام سماویہ کے حوالے سے ہو رہی تھی، اب ذرا نیچے نگاہ اتر رہی ہے، اب آؤ زمین کی طرف. والارض وضعها للانام، اور زمین اس نے بنا دی یا پھیلا دی، یا یوں کہیے کہ اس کو پست کر دیا. وضع کا لفظ ایک تو رکھ دینے اور بنا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے موضوع کہتے ہیں اس حدیث کو جو گھڑی ہوئی ہے، من گھڑت ہے، وہ موضوع ہے، وضع ہی سے وہ مفعول ہے. ایک وضع کا لفظ آتا ہے نیچا ہو جانا، اس معنی میں ہمارے ہاں وضیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے شریف کے مقابلے میں، شریف و وضیع. ایک تو وہ ہے کہ جو اونچا ہے، اعلیٰ ہے اپنے رتبے کے اعتبار سے، معاشرتی حیثیت، سٹیٹس، سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے، ایک وضیع ہے وہ نچلے گرے ہوئے طبقات، نچلے طبقات. تو یہ اس معنی میں، اس لفظ میں یہاں پر جو اس کا استعمال آیا ہے اس میں ایک معنوی حسن پیدا ہوا، آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی. زمین تمہارے قدموں میں پامال ہوتی ہے، آسمان کی طرف تمہیں سر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے. تو وہ سما رفا، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے یہ ایک نقشہ گویا کہ کھینچ دیا گیا کہ وہ سما رفا کے مقابلے میں بل ارض وضع للانام، اور زمین اسے اللہ نے بچھا دیا، اسے نیچا کر دیا، اسے پست کر دیا، اسے مطیع بنا دیا. جیسے کہ سورہ ملک میں آیا ہے کہ ان کے کندھوں کے مابین تم چلتے پھرتے ہو. تو اس طریقے سے گویا کہ زمین جو ہے وہ ہمارے لیے مطیع بنا دی گئی. للانام، مخلوق کے واسطے، تمام مخلوقات اس میں آ جائیں گی، جو بھی زمینی ہے اپنے اصل کے اعتبار سے. باقی یہ کہ ملائکہ بھی ہیں اور مخلوقات اللہ کی, ہم تو ان سب کو نہیں جانتے, لیکن زمینی مخلوقات کے لیے اللہ تعالی نے زمین کو ان کے حیات کے برقرار رکھنے اور ان کی ضروریات کے بہم پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ایک بچھونے کے مانند اسے بچھا دیا ہے. فیہا فاکہت, اب یہ اس کی ربوبیت کی طرف اشارے ہیں, اس میں میوہ بھی ہے, پھل ہیں, والنخل ذات الاکمام, اور خوشوں والی کھجوریں ہیں. اکمام کے لفظ کے ترجمے کیے گئے ہیں کہ جن کے غلاف ہوتے ہیں, بہت سے پھل آپ کو ایسے ملتے ہیں جو غلافوں میں ہوتے ہیں. اور ایک صاحب نے بڑا عمدہ لفظ استعمال کیا پیکنگ کا, اور اس میں سب سے آگے جو میرے ذہن میں آتا ہے معاملہ وہ انار کا ہے, کہ انار میں اس کے ایک ایک دانے کو جس احتیاط سے اور جس اہتمام کے ساتھ پیک کیا جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے پیکنگ, اس کے اوپر اس کا بہت ہی عمدگی کے ساتھ اطلاق ہوتا ہے. کس طریقے سے اللہ نے یہ میوے بنائے, کس طرح ان کی پیکنگ کا سامان کیا ہے, کس طریقے سے ان کو بہت پریزنٹیبل فارم میں ہمارے لیے مہیا کیا ہے. فیہا فاکہت والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف, اور یہ دانے, مراد ہے غلہ, دانے کا لفظ پنجابی میں آپ انہیں کے لیے بولتے ہیں, تو یہ حب اناج, اس لیے کہ حبہ کہتے ہیں دانے کو, اس لیے کہ وہ غلہ تو ہم کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھس ہے, جو اس کی توڑی بنتی ہے, یہ پھر حیوانات کے غذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کا خاص طور پر اشارہ کیا کہ اگر پھل کے لیے لفظ آیا ذات الاکمام تو ساتھ ہی غلے کے لیے ذو العصف, یہ اس کا ایک خاص وصف اور اس کی صفت. والریحان, اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تمہاری ضروریات پوری کی ہیں, ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ کروڑ انداز میں ہمارے لیے غذا فراہم کر دی جاتی, حیوانات کے لیے ان کی غذا ہے اور انسانوں کے لیے ان کی غذا ہے, لیکن اس سے آگے اس نے تو خوشبودار چیزیں پیدا کی ہیں. ریحان, یہ پھول جو ہے ان میں رنگ ہے, ان میں بو ہے, ان میں خوشبو ہے, وہ جمالیاتی حس جو تمہارے اندر پیدا کی ہے اس کی تسکین کے لیے اس کا سامان بھی اللہ نے فراہم کیا ہے. اب یہ تمام چیزیں پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں اللہ کی قدرت, اس کی صناعی, اس کی خلاقی, اس کی طرف بھی اشارہ ہے, اس کی حکمت, اس کا علم, پھر یہ کہ اس کی ربوبیت, کہ تمہاری ضروریات, جو جو چیزیں تمہارے اندر رکھنی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان پیدا فرما دیا ہے. اگر کوئی جمالیاتی حص ہے تو اس کا بھی اہتمام اس نے کر دیا ہے کہ اس حص کی تسکین ہو. تمہیں اگر غذا کی ضرورت ہے پھر اس میں بھی یہ نہیں کہ بس ایک ہی غذا ہو, بلکہ یہ کہ اس میں بوقلمونی ہے, رنگا رنگی ہے, اس میں تمہارے مختلف ٹیسٹ ہیں, تمہارے ذوق ہیں, ان تمام ذوقوں کا اور مختلف جو بھی ٹیسٹ ہیں ان کا کس قدر اہتمام اللہ نے کیا ہے, کیسا رنگا رنگ جو دسترخوان ہے وہ زمین پر بچھایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یہ آیہ مبارکہ چونکہ اس سورت میں 31 مرتبہ آئی ہے, گویا کہ 78 آیات کل ہیں, تو تہائی سے بھی زائد جو ہے اس سورت کا حجم وہ اس آیت کی تکرار پر مشتمل ہے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ عربی ادب کا یہ ایک اسلوب ہے جسے ترجیل کہتے ہیں, ایک بات کو بار بار لانا, دوہرا دوہرا کر لانا. عام طور پر دنیا میں جو دوسرے معیارات ہیں ادب کے, تنقید کے, اس میں شاید یہ عیب قرار پائے, لیکن یہ عربی مبین میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل عرب کے ہاں کون کون سے اسلوب مستعمل تھے, ان کے ہاں وہ رائج تھے, ان کو وہ کلام کے محاسن میں شمار کرتے تھے. تو اولاً تو یہ کہ یہ اسلوب ان کے ہاں کا ایک مسلمہ طور پر مستعمل اور معروف اسلوب تھا, اور اسی عربی مبین میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے لہذا متعدد صورتوں میں آپ کو یہ ملے گا, اگرچہ جس قدر یہ نمایاں ہو کر سورہ رحمان میں آیا ہے اتنا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. پچھلی سورت میں بھی آیا تھا, فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, لیکن یہ کہ وہ چند مرتبہ یہاں جو ہے اس سورہ مبارکہ میں, تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے حجم کا ثلث سے بھی زائد اس آیت کی تکرار پر مشتمل. اب اس آیت پر ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کر لیں. سب سے پہلے اس میں لفظ آلہ کی بحث ہے. عام طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نعمتوں کو, اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لیکن یہ کہ بہت سے مفسرین نے اس پر بڑی مفصل بحثیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً اب اس پر اجماع ہے کہ اس میں مراد صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی ہیں، اللہ کے اوصاف حمیدہ بھی ہیں، اللہ کی صفات کمال بھی ہیں، یہ تینوں رخ اس میں موجود ہیں. اور ہر مرتبہ جب یہ آیت دہرا کر آئے گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ رنگ مختلف ہوگا، کہیں وہ ربوبیت کی نعمتوں کے حوالے سے بات آئے گی، وہاں ترجمہ ہوگا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں مثلاً بہت صحیح جو ترجمہ ہوگا اس مقام پر آ کر، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، حیات بخش بنا دیا، تمہاری ضروریات اس نے فراہم کر دیں، نہ صرف غذا کا بلکہ تمہارے حیوانات کے لیے بھی اس نے غذا فراہم کی جن کو کہ تم اپنی خدمت میں استعمال کرتے ہو، جن سے تمہاری اور بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. پھر یہ نہیں کہ کوئی ایک ہی کروڑ قسم کی غذا دے کر بس تمہاری ضرورت پوری کر دی، اس نے رنگا رنگی بو قلبونی تمہارے مختلف جو بھی ٹیسٹ ہیں ذوق ہیں ان کے لیے پورا اہتمام، پھر اس میں رنگ و بو کا اضافہ، اس میں خوشبو ہے، اس میں پھول ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد جب آئے گا فبے آلائے ربکما تکذبان، تو اس میں چونکہ غالب پہلو جو ہے وہ ربوبیت کا ہے، لہذا یہاں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یہ صحیح ہوگا. لیکن آگے جا کر کہیں ایسا آئے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی خاص ذکر ہے، کہیں اس کی خلاقی کی جو عظمت ہے اس کے کسی رخ کی طرف اشارہ ہے، کہیں اللہ کا ایک وصف ہے، وصف کمال، اس کے کوئی بہت ہی حمیدہ اوصاف میں سے کسی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں اسی کی مناسبت سے ترجمہ کرنا یہ اس لفظ کی عمومیت کے اندر داخل ہے، اس میں کسی تصنع یا تکلف کی بات نہیں ہے بلکہ اس لفظ میں یہ چیزیں موجود ہیں. نعمت کے لیے تو یہ لفظ جو ہے حضور کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ اس چونکہ یہ ایک سوالیہ انداز ہے کہ تم کس کس نعمت کو، اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا ہے کہ جب یہ آیت آئے تو جواب جو ہے فوری طور پر یہ آپ کی زبان پر آ جانا چاہیے یا آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، لا بشئ من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، اے رب ہمارے ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کرتے، اور ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ حمد تعریف اور شکر، لفظ حمد پر بہت طویل بحثیں ہو چکی ہیں درس میں کہ اس میں بھی دونوں رخ ہیں، شکر بھی اور تعریف بھی، ثنا بھی اور شکر بھی، ان دونوں کو جب شامل کریں گے تو لفظ حمد بنے گا، تو تیرے ہی لیے کل ثنا ہے، تیرے لیے کل شکر ہے، لکل حمد، اور ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، لا بشیء من نعمک ربنا، اے رب ہمارے تیری نعمتوں میں سے ہم کسی بھی شے کا، چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے، لکل حمد، اور کل حمد کل شکر کل ثنا تیرے ہی لیے. دوسری بات اس آیت میں بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ تثنیہ کا صیغہ جو استعمال ہو رہا ہے مراد کیا ہے، اگرچہ آگے جا کر وہ بات بالکل کھل جائے گی، ایوہ الثقلان یا معاشر الجن والانس، لیکن یہ کہ ابھی تک چونکہ اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات بالکل متفق علیہ ہے، سوائے اس کے کہ سر سید احمد خان یا کچھ قادیانی لوگوں نے اس کے کچھ اور معنی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ وہ جنات کا انکار کرنے کی طرف ان کا رجحان ہے. سر سید نے تو باقاعدہ انکار کیا ہے کہ کوئی علیحدہ وجود کے حامل نہیں ہے، یہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں سے جو مشتعل مزاج قسم کے انسان ہوتے ہیں، اکھڑ قسم کے، لڑاکا، اور جن کے اندر عقل کم ہے، فہم کم ہے، شعور کم ہے، جو جذباتی ہیں، بس ان کو کہہ دیا گیا ہے، اور یہ صرف استعارے کے طور پر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، لیکن یہ کہ ایک استعارہ ہے. اسی طریقے سے استعارتاً کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، گویا کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ آگشی مزاج کے حامل ہیں. یہ ہے سر سید احمد خان، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، ان کی ملی خدمات بہت ہیں، ان کے خلوص کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے اگر وہ اپنی دلچسپیوں اور مصروفیات کو اسی رخ پر رکھتے تو بہت بہتر رہتا، انہوں نے مفسر اور متکلم بننے کا بھی ایک مقام جو ہے وہ اپنے لیے اختیار کیا، اور اس سے پھر بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور بہت شدید پھر کشمکش جو ہے شروع ہوئی ہے علماء کرام کے مابین، اور جو علی گڑھ اسکول آف تھاٹ ہمارے ہاں رفتہ رفتہ ڈیولپ ہوا ہے، جو ہماری اس وقت جو بھی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے وہ اکثر و بیشتر چونکہ اسی سے متعلق ہے، اور کم و بیش متاثر، سب تو برابر تو متاثر نہیں ہے، تو یہ ایک دو حصوں میں ہمارے معاشرے کی جو تقسیم ہوئی ہے اس میں اگر آپ اس کو کہیں پیچھے کی طرف جا کر اس کا سرا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو سر سید احمد خان کے ان متکلمانہ نظریات کے اندر آپ کو اس کی جڑ ملے گی. بہرحال چونکہ یہ رجحان بعض جگہ پر ہے اس لیے میں نے اشارہ کر دیا, ورنہ یہ کہ باقی علماء حقانی اور راسخون فی العلم کے نزدیک اس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ تکذبان میں جو تصنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے انسانوں اور جنوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. البتہ ایک صاحب نے, میں ان کا نام اس وقت نہیں لیتا اس لیے کہ ایک تنقیدی بات کر رہا ہوں, وہ اس سے جو نتیجے جو بحث شروع کی ہے وہ شاید وہ اگر وہاں نہ کرتے تو بہتر ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اس سے جو ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا انکار انہوں نے کیا ہے. وہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی انسانوں اس قرآن کے مخاطب ہیں, نمبر ایک, اس کا مطلب ہے کہ حضور کی رسالت جنوں کی طرف بھی ہے, اور چونکہ قرآن مجید میں بعض دوسرے مقامات پر قاعدہ کلیہ کے طور پر یہ بات آتی ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ جس قوم میں نبی اللہ بھیجتا تھا تو اسی قوم کے کسی فرد کو انہی میں سے کوئی شخص, جیسے کہ بار بار حضور کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم, تو یہ جو ایک قاعدہ کلیہ ہے انہی کی زبان بولنے والا ہو, انہی کسی اس کی جو یعنی جو بھی اس کی تخلیق ہے اسی طرح کی ہو, اسے بھی وہی حوائج اور ضروریات لاحق ہوں کہ جو تمام لوگوں کو لاحق ہیں جن کو وہ پیغام دے رہا ہے, تاکہ وہ ان کی دقتوں کا احساس بھی خود رکھتا ہو. یہ نہ ہو کہ ایک فرشتہ اگر بھیج دیا جائے زمین پر اور وہ ہمیں تبلیغ فرمائے تو اسے کیا پتا کہ ہمیں پیٹ بھی لگا ہوا ہے اور ہماری کچھ اور مجبوریاں بھی ہیں اور ہماری کچھ اور لمیٹیشنز بھی ہیں. وہ اپنی سطح پر بات کرے گا لیکن وہ بات جو ہے وہ تو پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر جائے گی. انسانوں میں سے انسانوں ہی کو رسول اس لیے بنا کر بھیجا, جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا بھی ہے, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, اگر زمین میں فرشتے ہی چل پھر رہے ہوتے آباد ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے, لیکن جب یہاں انسان آباد ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تقاضا پھر یہ ہے حکمت کا کہ انسانوں ہی کو جن جو رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا جائے. اس قاعدے سے چونکہ اب یہ بات بظاہر ٹکرا رہی ہے کہ جنوں میں سے تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام, تو آیا جنوں کی طرف بھی ان کی رسالت ہو سکتی ہے؟ یہ چونکہ ایک نظر آیا کہ ٹکراؤ ہے, بظاہر تصادم ہے, تو انہوں نے وہ رخ اختیار کیا کہ صحیح بات یہی ہے کہ انسانوں میں سے جو رسول آئے ہیں ان کی بعثت جنوں کی طرف نہیں ہے, بلکہ جنوں کے لیے کوئی اور سلسلہ رشد و ہدایت, انہی میں سے کوئی ہدایت دینے والے, انہی میں سے کوئی نبی اور رسول جو ہیں وہ مبعوث کیے ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے. یہ منطقی نتیجہ انہوں نے نکالا ہے, لیکن یہ کہ سلف کا خلف کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ جنوں میں نبوت اور رسالت نہیں ہے. اس کی بات ذرا گہری ہو جائے گی. اصل میں وحی کا تعلق جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے, اور روح صرف انسانوں کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ متعلق ایک شے ہے. حیوانات میں روح نہیں ہے. ہم جب لفظ روح کا استعمال کرتے ہیں عام زبان میں تو وہ جان کے لیے, لائف کے لیے لفظ روح استعمال کر بیٹھتے ہیں, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کی روح سے یہ روح جس شے کا نام ہے وہ تو بالکل ایک علیحدہ شے ہے, جان سے لائف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جاندار تو گھاس کا پتا بھی ہے, گھاس کا تنکا بھی ہے, اس میں بھی جان ہے. جان تو کتے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, لیکن در حقیقت روح جو ہے وہ بار بار جو آتا ہے قرآن مجید میں وَنَفَخْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ, یہ در حقیقت ایک امتیاز ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور یہ نوع انسانی کے ساتھ مختص ہے وہ روح کہ جس کے لیے کہ بار فرمایا گیا کہ جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. میں نے وہ کتاب جو میرا ہے عظمت صوم, اس میں اس پر کچھ اشارے کیے ہیں, کچھ گفتگو کی ہے, اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. اور وحی کو بھی قرآن روح ہی کہتا ہے, روحم من امرنا, اپنے امر میں سے ایک روح ہے کہ جو ہم بھیجتے ہیں. فرشتہ بھی روح ہے, وحی بھی روح ہے, اور جو ریسیپینٹ ہے اس وحی کا انسان میں وہ بھی روح ہے. وحی جو ہے ان کانوں سے سنی جانے والی شے نہیں ہے, فرشتہ ان آنکھوں سے دیکھا جانے والا مخلوق نہیں ہے, بلکہ وہ تو نزول اس کا ہوتا ہے براہ راست قلب پر، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ تو نازل کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب پر. تو جنات میں وہ روح نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مخلوق ہے. ابھی بعد میں آ جائے گا کہ اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ آگ ہے، جیسے کہ ہمارا مادہ تخلیق خاک ہے، لیکن یہ ہمارے اس وجود حیوانی کا مادہ تخلیق ہے. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ یہ زمین نہیں ہے، یہ خاک نہیں ہے، وہ بلندی سے آئی ہے، وہ عالم بالا کی شے ہے، اس کا تعلق ذات ربانی کے ساتھ ہے. یہ سلون اکانی روح کل روح من امر ربی، تو وہی جو مخلوق صاحب روح ہے یعنی انسان، وہی وحی ربانی کا محبت بن سکتی ہے، وہی ریسیپینٹ بن سکتی ہے وحی کا، انہی پر وحی نازل ہوئی ہے. اور انبیاء اور رسول صرف انسانوں میں آئے ہیں، جنوں میں نہیں آئے. اور قرآن سے یہ ثابت ہے، اس لیے کہ سورہ احقاف میں بھی یہ ضرور ہے کہ حضور کو باقاعدہ بھیجا نہیں گیا کہ جا کے تبلیغ کرو. اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، ہم جنوں کے بارے میں جو کچھ قرآن سے جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے. انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، محکم آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ تو تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. وہ جو شیطان لعین ہے، ابلیس عزازیل، وہ اور اس کی ذریت مانوی، وہ اور ذریت سلبی جو جنات میں سے ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھتے. لہذا حضور جہاں بھی تبلیغ فرما رہے ہوتے تھے، اس کا عین ممکن ہے کہ وہاں پر وہ جنات بھی موجود ہوں اور انہیں بھی وہ تبلیغ ہو رہی ہے. قرآن مجید میں اگر اس کے صرف ایک دو واقعات نقل ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اور نبی تو بے شمار ہوئے ہیں، صرف وہ نہیں ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، بلکہ یہ کہ صرف یہ ضرور ہے کہ تعین کے ساتھ ہم انہی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی اور رسول تھے جن کا قرآن میں ذکر آیا، لیکن اصولاً ہم یہ جانتے ہیں کہ بے شمار نبی آئے ہیں. اسی طریقے سے جنات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تعلیم سے مستفید ہونا، اس کی اگر صرف ایک دو مثالیں قرآن میں آئی ہیں تو یہ لازم نہیں ہے کہ صرف انہی دو مواقع پر انہوں نے استفادہ کیا ہے. اگر ایک مرتبہ سن کر ان کی کیفیت یہ ہوئی جو سورہ احقاف میں تفصیل سے آیا ہے کہ وہ فوراً داعی بن گئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کے پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو، داعی بن گئے، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے. اور وہیں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ وہ کتاب جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی، اگر ان کے ہاں کچھ سلسلہ کتب اور نبوت اور رسالت ہوتا تو پھر ذکر اس کا آتا. اس کا مطلب یہ کہ جیسے انسانوں کے لیے بھی کتاب بمانی شریعت، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف قرآن میں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ اسی کا حوالہ انہوں نے دیا، معلوم ہوا کہ پہلے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ کی نبوت و رسالت کو مانتے تھے، اور اب انہوں نے کہا کہ اب اس کتاب کے بعد ایک کتاب نازل ہوئی ہے اور ہم نے اس کتاب کو سنا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے وہ کلام سنا ہے، وہ کتاب سنی ہے جو کامیابی اور رشد اور فوز و فلاح کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. تو میرے نزدیک اس میں جو سلف کا متفق علیہ موقف ہے وہی درست ہے. اور جنوں میں جن مخاطب ہیں قرآن کے بھی، جنوں کی طرف بعثت ہے انبیاء کی اور رسولوں کی اور محمد الرسول اللہ کی بھی، ان میں کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، بلکہ وہ بھی در حقیقت اسی قرآن اور انہی کتابوں کے ذریعے سے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. یہ ہے ہمارے سلف کا اجماعی مسئلہ، جن سے جدید مفسرین میں سے ایک صاحب نے اختلاف کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے تخلیق فرمایا، پیدا کیا انسان کو ایسی مٹی سے جو سوکھ کر کھنکنے لگی تھی. فخار کہتے ہیں کھنکنے والی شے، ٹھیکری، یہ ترجمہ بعض جگہ آپ دیکھیں گے، اس لیے کہ وہ کھنکتی ہے، لیکن یہ کہ اگر گارا ہے ابھی وہ اس میں نمی ہے تو اس میں وہ کھنکھناہٹ نہیں ہوگی، اس میں آواز پیدا نہیں ہوگی. سلسال کہتے ہیں وہ گارا کہ جو سوکھ جائے، اب سوکھنے کی وہ انتہا کہ اس کے اندر کھنکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ ہوگی سلسال کالفخار. قرآن مجید میں انسانوں کی تخلیق کے لیے جو مختلف مراحل آئے ہیں اس کے لیے مختلف اصطلاحات آئی ہیں. قرآن نے امبریولوجی کو موضوع نہیں بنایا ہے، جیسے کہ قرآن نے کسی اور سائنس کو بھی اپنا موضوع نہیں بنایا. قرآن کا موضوع ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت کے ضمن میں جہاں جہاں قرآن ریفر کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی چیز خلاف واقعہ نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ ریفرنسز ہوں گے. ان ریفرنسز کو جوڑنا، جوڑ کر رہنمائی اخذ کرنا، اس کا دار و مدار ہوگا انسان کے اپنے فہم پر، اور نمبر دو اس کی معلومات کے خزانے کی وسعت پر. آج سے 1000 سال پہلے کا انسان، اس کی جو عام معلومات تھی وہ جتنی محدود تھی وہ اتنا ہی کچھ جوڑ سکتا تھا، اس سے زائد جو ہے ان تمام کڑیوں کو جوڑ دینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، جیسے کہ وہ مشہور جو فرینچ آتھر کی کتاب ہے جس نے قرآن اور بائبل کا موازنہ کیا ہے سائنس کے ساتھ، تو اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کا کوئی بیان ثابت شدہ سائنسی حقیقت کے خلاف ثابت نہیں ہوا، جبکہ تورات کی بہت سی تعبیرات جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں سائنسی حقائق جو انسان نے دریافت کیا ہے ان کے روشنی میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تورات بھی اوریجنل جو تھی اس میں یقیناً کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام تھا، لیکن چونکہ اس میں تحریف ہو گئی اور اس تحریف کے ذریعے سے ذہن انسانی اس میں داخل ہو گیا، وہ ذہن انسانی تو اس دور کے مطابق ہی تھا، ان کی تعبیرات تو اس سے آگے نہیں جا سکتی تھی، لہذا اس کے اندر ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں کہ جو بعد میں ثابت ہونے والے سائنسی حقائق کے خلاف ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی شے ثابت نہیں کی جا سکی کہ جو ثابت شدہ سائنسی حقائق کے خلاف ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سائنس وہاں نہ پہنچی ہو، ابھی تک سائنس خود جو ہے آسمان کی حقیقت سائنس نہیں جانتی، کچھ معلوم نہیں، ابھی ہمارا دائرہ جو ہے مطالعے اور مشاہدے کا بہت محدود ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہاں شروع ہوتی ہے کائنات، کہاں ختم ہوتی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے. لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آسمان کے تصور کی نفی ہو گئی ہے، یہ تو چوں سمجھیے کہ اوپن ہے ابھی ایشو. یہ انسانی علم جو ہے بھی آگے بڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ بالکل صحیح صحیح وہی تعبیر سامنے آئے کہ جو قرآن مجید کے الفاظ سے نہایت قریبی مطابقت رکھتی، لیکن یہ کہ جو چیزیں ثابت ہو چکی ہیں اس میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان شدہ کسی بات کے خلاف. البتہ دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ قرآن ان کو اپنا موضوع نہیں بناتا، تفصیلات میں نہیں جاتا. اب تخلیق انسانی کے ضمن میں قرآن مجید نے 6-7 الفاظ استعمال کیے. ایک تو وہ نطفے کا لفظ ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، وہ تو انسان کی معلومات اور مشاہدات کے اندر ہے. اس سے پہلے کے مراحل کبھی کہیں لفظ تراب استعمال کیا ہے، تو آپ تراب مٹی کو کہتے ہیں، سینڈ نہیں، بلکہ یہ جو کلے جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے ریت جو تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے، اور ایک یہ مٹی ہے، وہ مٹی کے جس میں سے فصل بھی اگتی ہے. اسی میں در حقیقت حیات کے لیے جو بھی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ وہاں موجود ہیں، وہاں آرگینک میٹر آپ کو ملے گا، جبکہ ریت جو ہے وہ صرف ان آرگینک چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. پھر تین کہتے ہیں گارے کو، جب مٹی کے ساتھ پانی جو ہے اس کو آپ ملا دیں تو یہ تین بنا. اس سے آگے چلیے تین ان لازب، جب یہ گارا کچھ عرصے تک پڑا رہتا ہے اس میں ایک لیس پیدا ہوتا ہے، یہیں سے در حقیقت وہ حیاتیاتی سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر کہیں اس تین لازب سے آگے چل کر ایک اور سٹیج ہے حمائم مسنون، وہ گارا جس میں ایک طرح کی سڑاند پیدا ہو جائے، ایک بدبو پیدا ہو جائے، جو پچھلے زمانے میں جبکہ ابھی یہ پلاسٹر سیمنٹ کے نہیں ہوتے تھے، کچے گھر بنتے تھے، تو ان گھروں کے لیے جو مڈ پلاسٹر کے لیے آپ اہتمام کرتے تھے، ایک تو یہ کہ تغاری بنا کر جو ہے گارا اس میں کافی عرصے کے لیے آپ پڑا رہنے دیتے تھے تاکہ اس میں ایک لیس پیدا ہو جائے، پھر اس میں کوئی توڑی وغیرہ کوئی آرگینک میٹر ڈالتے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اندر ایک جو وہ پیدا ہو جاتی تھی کیفیت کہ پھر اب آپ نے اگر اس کو لیپ دیا ہے گھر کو اس سے تو اس میں کریکس نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اس میں ایک لیس پیدا ہو گیا اور اس میں وہ توڑی ڈالنے کی وجہ سے ایک طرح کی سڑہان پیدا ہوئی، وہ ہے تین حمائم مسنون. پھر اس کو جب یہ سوکھتا ہے گارا تو سوکھ کر اس کے اندر جو سلسال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، پھر سلسالن کل فخار، اس کے سوکھنے کی وہ کیفیت کہ جس کے اندر کھنکنے کی سی کیفیت پیدا ہو جائے. پھر اس سب کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا ہے، وہ سورہ مومنون میں ہے سلالت من تین، یہ اس مٹی کا اور گارے کا ایک لب لباب ہے، اس کا یہ مغز ہے جو اللہ نے نکالا ہے جس سے کہ انسان کی تخلیق ہوئی. اب یہ مختلف الفاظ جو قرآن نے استعمال کیے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یقیناً کوئی مدارج مختلف ہیں، کوئی مراحل ہیں، قرآن نے اس کو اپنا موضوع بنا کر کوئی ایک چیپٹر اس کے لیے علیحدہ خاص نہیں کیا ہے، اور اگر وہ 1400 برس پہلے اس کو اس طریقے سے بیان کرتا بھی تو جو ذہنی سطح اس وقت کے انسان کی تھی وہ اس کے فہم سے اور اس کے شعور سے بالاتر بات ہوتی، وہاں تک انسان کا پہنچنا ناممکن تھا، لہذا اشارات کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اب اس دور کے علماء کا کام ہے کہ وہ اس پر غور کریں، تو اس میں کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہیں ملتی ہیں، جہاں بھی جو ماہرین ہیں نباتیات کے اور حیوانیات کے اور حیاتیات کے، انہوں نے جو بھی اس پورے تخلیقی مرحلے کو اور خاص طور پر امبریولوجی کے حوالے سے جو بھی کچھ انہوں نے نظریات بنائے ہیں، ان کی تفاصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا، اس میں تو یقیناً بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ابھی غیر ثابت شدہ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی وہ پورا نقشہ جو ہے قرآن مجید کے اس بیان کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، لفظ فخار کو ذرا آج بچاتا تھا کہ ذرا اس کی بھی ایک انسائٹ آپ کو حاصل ہو جائے، اس لیے کہ لفظ فخر جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ فخر کیا ہے جو بہت بری شے ہے؟ فخر در حقیقت یہ بھی انسان کا کھنکنا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ظرف میں زیادہ پڑ گیا تو وہ اب وہ چھلکتا ہے، چھلکنا اور کھنکنا۔ آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبیاں عطا کی ہیں، کوئی اللہ کا فضل آپ پر ہوا ہے، اگر ظرف آپ کا ہے تو آپ اسے پچا جائیں گے، اس کا اس طریقے سے اظہار نہیں کریں گے، اس پر فخر نہیں کریں گے۔ یہ فخر جو ہے یہ بھی در حقیقت ظرف کی کمی کی وجہ سے، میں خاص طور پر اس کو اس اعتبار سے نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، ہندوستان کی ایک ریاست ہے، ابھی حال ہی میں الیکشن جو وہاں ہوا ہے، اخبارات میں اس کی ہیڈ لائنز آئی ہیں، وہاں کی جو کولوکیل لینگویج ہے اس کی ایک کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا۔ ایک تو وہ نگر چنا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پورا موجود ہے اس کا مواد، تو اس کے اندر آواز نہیں ہوتی، لیکن اندر سے اسے اگر کھا لیا ہو کیڑے نے، اب وہ اوپر خول رہ گیا ہے، صرف اس کا چھلکا ہے، تو اس میں آواز ہوتی ہے، کھنکتا ہے وہ۔ تو جو جتنا خالی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کھنکتا ہے، یا جس کا ظرف جو ہے وہ اتنا تنگ تھا کہ اس میں ظرف سے زائد پڑ گیا ہے تو وہ چھلکنے لگتا ہے، یہی فخر ہے در حقیقت۔ جیسے کہ یہ کل فخار مٹی سوکھنے کے بعد آواز دینی شروع کر دیتی ہے، یہی کیفیت اخلاقی سطح پر ہماری نفسیاتی ہے کہ اس میں جبکہ ہمارے اندر اگر ظرف نہیں ہے، مجھے پھر وہ مصرع یاد آ رہا ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، در حقیقت یہ کم ظرفی ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر انسان جو ہے وہ پنجابی میں پھڑکنا کہتے ہیں آپ، لیکن یہ کہ کھنکنا یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کریں وہ اس کے قریب قریب آپ کو لے جائے گا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا کیا اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے، مارجم من نار، ایک آگ کا شعلہ ہے، اور شعلے کے بھی ہم نے فزکس کے ابتدائی دور میں پڑھے تھے تین حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو نظر نہیں آتا، ایک وہ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ تیز حرارت ہوتی ہے شعلے کے اس حصے میں جو انویزیبل ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہی ہے جسے لپٹ کہا جاتا ہے۔ پیدا کیا جنات کو آگ کی لپٹ سے۔ اب یہاں یہ بات جان لیجئے کہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، ہم مٹی نہیں ہیں، اب جو بھی کچھ پروٹوپلازم بنا ہے جس سے ہماری یہ پورا جسم ہے، یہ سیلز ہیں، یہ مٹی نہیں ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور اس کے مادہ تخلیق کے مٹی ہونے پر وحی اور سائنس دونوں متفق ہیں، متفق گردید رائے بو علی بارائے من، قرآن برملا کہہ رہا ہے مٹی سے بنے، اور بہرحال جو بھی نظریہ ہے ارتقاء کا اس نے بھی ٹریس کیا ہے، تو وہیں اسی مٹی سے، دلدلی مٹی، سمندروں کے کناروں پر جہاں وہ پانی اور مٹی کا جو ہے تعامل زیادہ رہتا ہے، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب اتر جاتا ہے سمندر، دلدل اسی علاقے میں بنتی ہے جہاں پانی جو ہے وہ ہر وقت نہیں رہتا، پھر وہ گارے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ سوکھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہے، اوپر اس کے پپڑی آ جاتی ہے جس میں وہ کھنکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے، اسی کی گہرائیوں کے اندر وہ جو پھٹنے سے جو جگہ بنتی ہے، اسی میں کہا گیا ہے کہ جو ابتدائی جو شکلیں ہیں حیات کی وہ وہاں پیدا ہوئی ہیں، امیبا وہاں بنا، ایل جی وغیرہ جو ہیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ بھی اسی جگہ سے وجود میں آئے، یہ پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم کا نقطۂ آغاز ہوئی ہے، گویا کہ سائنس اور وحی اس پر بالکل متفق ہیں، اگرچہ جو تفصیلی اس کی جو درمیانی لنکس ہیں اس میں یہ ہے کہ بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو ٹیلی کیا جائے، اس کے لیے ذرا کچھ محنت کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بعض حصے ابھی پورے طریقے سے فٹ ان نہیں کر رہے ایک دوسرے میں، لیکن یہ کہ اس میں شاید ہمارا علم اور آگے بڑھے تو وہ چیزیں فٹ ان کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے فہم کے اندر ابھی کوئی کمی ہو. اور قرآن مجید کی چونکہ اب ہمارے سامنے تفاسیر تو وہی ہیں جو تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی. اس وقت تک جو انسان کے علم کا جو بھی جو سطح تھی وہ لازماً تفسیروں میں تو آئی ہے. قرآن میں نہ آئی ہو تفسیر میں تو آئی ہے. تفسیر کرنے والے تو وہی انسان تھے کہ جو اس دور کی علمی سطح سے وہ ماورا تو نہیں ہو سکتے تھے. وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بہت لاسخ ہو چکی ہیں. اس میں کہیں مغالطہ نہ ہو جائے, میں اپنا ایک ذوق کا معاملہ جو ہے, بلکہ ذوق کا معاملہ نہیں ہے, وہ میرا طے شدہ موقف ہے, میں اسے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے, حلال حرام واجب فرض شریعت کے احکام, اس میں پورا مکمل ہمیں تصور لینا پڑے گا اپنے متقدمین سے, اپنے سلف سے. اس لیے کہ یہ چیزیں تو جو اس وقت تھی وہی آج ہے, لیکن یہ کہ سائنٹیفک جو فینومینا قرآن میں آئے ہیں ان میں یقیناً ہمارے لیے گنجائش ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو بات امام راضی نے کہی ہے ہم اسی کی پیروی کریں, یا جو اور کسی مفسر نے کہی ہے ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. اس لیے کہ اس میں علمی ترقی ہوئی ہے, اس میں بات جو ہے آگے پہنچی ہے, سائنس کے میدان میں معلومات کا بہت نیا ذخیرہ وجود میں آیا ہے کہ جو اس سے پہلے انسان کے پاس نہیں تھا. لیکن عمل کے پہلو سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا واجب ہے کیا فرض ہے, کس چیز سے روکا گیا ہے, وہ شریعت جو ہے مکمل ہوئی ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس میں قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے مساوی سورس ہے سنت رسول. اور سنت رسول ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ اس سے واقف کون ہوں گے, صحابہ کرام. ہمارے لیے تو پھر وہ خبر کے درجے میں ہے کہ صحابہ سے وہ خبر پہنچی ہے تابعین کو, تابعین سے تبع تابعین کو. لہذا اسی درجے میں ہمیں جو ہے پیچھے جانا پڑے گا کہ دین کے عملی پہلو کے اعتبار سے پیچھے جائیے, جتنا پیچھے جا سکتے ہو پیچھے جائیے, متجددین کے چکر میں بالکل نہ آئیے, اور جائیے یہاں تک پیچھے جائیے کہ محمد رسول اللہ سے قریب ترین پہنچ جائیے. لیکن جہاں تک سائنٹیفک فینومینا کا تعلق ہے اس میں یہ معاملہ نہیں ہوگا, اس میں آگے بڑھیے. اور سائنس کی ترقی جو ہے اس کی روشنی میں قرآن مجید کی ان تعبیرات جو ہیں جو کہ کسی زمانے میں مفسرین نے کی ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس تک انسان اپنے آپ کو باندھے رکھے, بلکہ اس میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک انسان کی تخلیق کا مراحل کا تعلق ہے, کچھ نہ کچھ وہ نقشہ جو ہے ٹیلی کر جاتا ہے, کچھ نہ کچھ اس کی کڑیاں جو ہیں جڑتی ہیں. لیکن جہاں تک جنات کی تخلیق کا معاملہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلی علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہی وجہ قرآن مجید نے سوائے نار کے کوئی اور لفظ استعمال کیا ہی نہیں. کہیں نار سموم ہے اور کہیں مارج من نار ہے, کہیں محض نار ہے آگ, یا یہ کہ مارج من نار آگ کا شعلہ اور اس کی لپٹ. نار سموم جہاں کہا گیا ہے اس میں بھی وہی نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ آگ, وہ جو ہوا چلتی ہے جس میں انتہائی, جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, اعصار فیہ نار فاحترقت, ایسا جھکڑ ایسی آندھی جس میں آگ ہوتی ہے, وہ جب کسی قوم کی کھیتی کے اوپر سے گزری تو وہ کھیتی جل بھن کر کوئلہ ہو گئی. تو یہ ہے اعصار فیہ نار. تو وہی بات کہ جو لو کے اندر جو تمازت ہوتی ہے, تیز لو ہو تیز گرم اس کے اندر جو ہے وہ حرارت موجود ہو, تو وہ اور شعلے کا وہ حصہ کے جو نظر نہیں آتا, جیسے ہوا بھی نظر نہیں آتی لیکن اس میں حرارت ہے اس میں آگ ہے, ایسے ہی شعلے کا وہ حصہ جو نظر تو نہیں آ رہا لیکن اس میں شدید ترین گرمی ہے, اب اس سے اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک بات قرآن مجید سے اور معلوم ہوتی ہے کہ مقدم ہے تخلیق کے اعتبار سے جنات. والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, یہ سورہ حجر میں فرمایا. انسان کے لیے تو وہاں 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے, لقد خلق الانسان من صلصال من حمإ مسنون, لیکن یہ کہ جنات کے بارے میں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے, اور پیدا کیا تھا وہ ہوا, آگ کی ہوا سے, آگ کی ہوا یا شعلے کی لپٹ, اس سے پیدا کیا گیا. اب اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, انسان پیدا کیے گئے ہیں, ہمارے یہ جسم ہمارا حیوانی وجود مٹی سے, ہم مٹی نہیں ہیں. ایسے ہی جنات کا مادہ تخلیق آگ ہے, وہ آگ نہیں ہے. اس سے جو ہمارے ذہنوں میں تصور بیٹھ گیا کہ وہ آج ہی مخلوق ہے, آج ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ان کا مادہ تخلیق اب وہ کن مراحل سے گزرا ہے, اس کی سٹیجز کیا ہیں, ان کی ایولیوشن کس طور سے ہوئی ہے, اس کا نہ ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے سائنس کے دائرے سے وہ باہر ہے, وہ انویزیبل ورلڈ ہے, وہ ہمارے مشاہدے کے اندر آنے والا دائرہ ہے ہی نہیں, لہذا سائنس بھی اس میں خاموش ہے. اور چونکہ ہمارے اپنے پاس ذرائع اس کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے نہیں تھے، قرآن نے بھی ہمیں ٹیکس نہیں کیا، ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ وہ اسی ایک نص کے اوپر اکتفا کی ہے، بمقابلہ انسان کی تخلیق کے کہ اس کے بارے میں 7 تعبیرات قرآن مجید کی میں نے ابھی گنوا دی. وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب یہاں لفظ آلہ جو ہے اللہ کی خلاقی، اس کی صناعی، اس کی قدرت. واقعہ یہ ہے کہ آج ہم سوچیں، ویسے یہ کہ ایک چیز جب مشاہدے میں آتی رہتی ہے تو وہ ہمیں ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی عجیب اور کوئی ندرت نظر نہیں آتی. سورج روزانہ طلوع ہوتا، روزانہ غروب ہو جاتا، ہمیں کبھی دھیان بھی نہیں ہوتا کیا شے کتنی عظیم شے ہے، کیا اس کی صناعی اور اس کی اللہ کی خلاقی کے کون کون سی نشانیاں اس سورج کے اندر مضمر ہیں. چونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، دن رات گزرتے ہیں، یمرون علیہا، ہم گزرتے رہتے ہیں ان آیات ربانیہ کے اوپر. اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہے نطفے سے انسان بنتا ہے، لیکن انسان ذرا ایک دفعہ غور کرے، وہ گندے پانی کی بوند اور اس سے یہ کیا اللہ نے تخلیق کی ہے، کیا کچھ بنایا ہے، اس میں نر اور مادہ کا فرق رکھ دیا ہے، اس میں کیا کیا استعدادات ہیں، وہیں سے آنکھ بنی ہے، وہیں سے کان بنے ہیں، ظاہری اعضاء کے علاوہ نہ معلوم ان کے اندر باطنی استعدادات کیا کیا رکھ دی ہیں، اس دماغ کے اندر جو اسی نطفے سے وجود میں آیا ہے کتنی قوت ہے، کتنا پوٹینشل ہے، وہیں سے سقراط بنا ہے، وہیں سے بقراط بنا ہے، وہیں سے افلاطون تشریف لائے ہیں. پھر یہ کہ جہاں تک جسد بشری کا اور جسد مادی کا تعلق ہے، وہیں سے انبیاء کرام کا بھی وجود ہے. لیکن اس خلاقی اور صناعی کی طرف ہمارا کبھی ذہن نہیں جاتا. اگر غور کریں تو خود یہ جو ہے اللہ کی خلاقی اور صناعی کا، میں سمجھتا ہوں کہ عظیم ترین معجزہ جسے ہم کہیں، عظیم ترین نشانی ہے. قرآن مجید اسی کی طرف بار بار اسی لیے توجہ دلاتا ہے. لیکن اس سے بھی آگے جائیے، مٹی سے یہ سارا ارتقاء کا پروسیس اگر آپ پورا جو ہے بایولوجی میں جو اس کا نقشہ کھینچا گیا اس کو ہی سامنے رکھیں، تو یہ آخر کسی کی حکمت، کسی کی خلاقی، کسی کی صناعی، کسی کی قدرت کاملہ، کیا اس میں سے ایک ایک چیز جو ہے یہ اس کا منہ بولتا ہوا ثبوت نہیں. لیکن یہ کہ اس دور میں وہ جو دجال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کا سب سے نمایاں بس یہ کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، کانا ہوگا، یہ دجالی تہذیب جو ہے اس دور کی، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، ایک آنکھ بند ہے، ایک آنکھ سے وہ مشاہدہ کر رہا ہے. انسان بڑی باریکیوں میں چلا گیا ہے، ٹیلیسکوپ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، کہاں کہاں دیکھ رہا ہے، مائکروسکوپ اس نے فٹ کی ہوئی ہے، الیکٹرانک مائکروسکوپ سے ایک ایک سیل کے اندر کیا کیا چیزیں نکال لی ہیں، جینیٹکس کے اندر پہنچ گیا ہے، اب اس کی انجینئرنگ ہو رہی ہے، لیکن اللہ یاد نہیں آتا. وہ آنکھ بند ہے کہ جس سے وہ اس میں اللہ کا مشاہدہ کرے، اس کی خلاقی دیکھے، اس کی عظمت کا ادراک اور شعور حاصل کرے. یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا محرومی کا پہلو جو ہے، کہ وہ تمام چیزیں، شواہد، آیات، نشانیاں اللہ کی، اس کے ضمن میں انسان کا مشاہدہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کی معلومات کا خزانہ کتنا وسیع و عریض ہو گیا، لیکن جس کی یہ نشانی ہے اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو رہا. یہ ہے در حقیقت وہ ایک آنکھ کے بند ہونے کا تصور، کہ یہ وہ دجالی دور اور دجالی تہذیب اور دجالی فتنہ اور دجالی علوم اور ٹیکنالوجی ہے، یہی ٹیکنالوجی ہے جو وہاں تک پہنچ رہی ہے، جس کی کہ خبریں دی گئی ہیں حدیث میں کہ ایک آدمی کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے پھر سی دیا جائے گا، زندہ کو مردہ کو زندہ کر دیا جائے گا، نقو دخ سیرا میں بارش برسا دی جائے گی اور اس کے اندر سے. آج جا کے دیکھ لیجئے آپ سعودی عرب میں جو بھی کمال کر کے دکھایا تھا یہودیوں نے اسرائیل میں، وہ تو تھا ہی، اب تو آپ اگر سعودی عرب میں جا کر دیکھیں کتنے بڑے بڑے فارمز انہوں نے بنا لیے ہیں، کتنی ٹیکنالوجی جو ہے آگے بڑھ چکی ہے. تو وہ ساری چیز ہے کہ اس کی سواری بھی ہوگی تو وہ گدھا جس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، یہ وہ رڈارز ہے کہ جو آپ کے ان ہوائی جہازوں کے دونوں کانوں کی حیثیت سے، وہ دونوں جو ان کے ونگز ہوتے ہیں ان کے ٹپس پر ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اب 40 ہاتھ کے 80 ہاتھ کے فاصلے آپ کو مل جائیں گے. اس کا ایک قدم جو ہے مدینے میں ہوگا تو دوسرا جو ہے وہ بیت المقدس میں پڑے گا، اور اب تو وہ بھی شکل پیدا ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے گرد وہ چکر لگائے گا اور اسے کہیں بھی نیچے اترنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، قدم ہوگا ہی نہیں، پوری دنیا کا چکر کھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان میں سے کوئی شے بری نہیں تھی. یہ تمام وہ مادی علوم ہے کہ جو آدم کی فطرت میں بدیت کر دیے گئے تھے، یہ انہی کا ظہور ہے، انہی کا ایکسپولیشن ہے، لیکن وہ چونکہ ایک آنکھ بند ہے تو یک طرفہ یہ ساری بات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لہذا اخلاق کا دیوالہ نکل رہا ہے، امن تہو بالا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ساری معلومات اور یہ ساری سائنسز انسان کے امن اور سکون کا موجب بنتی، اس کے خطرے اور خوف کا سبب بن گئی، اور وہ انسان جو ہے اس وقت گھبرا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اتفاق سے اگر کہیں کوئی جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا، یہ اس کے تصور سے بھی آج جو لوگ ہیں اس سطح پر، ہم لوگ تو ہیں وہ اپنی مصروفیات میں گم ہیں اور مگن ہیں، جو اس سطح پر لوگ ہیں وہ اس کانپ جاتے ہیں یہ سوچ کر، یا کہ غلطی سے کوئی ٹریگر دب گیا، کسی جگہ پر کوئی میکینک فالٹ ہو گیا، کوئی میزائل ایک دفعہ چل پڑا، انٹر بیلسٹک میزائل اور انٹر کانٹیننٹل میزائل، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد تو پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، پھر تو آپ سے آپ ہوگا، ایک میزائل کا ریئیکشن جو ہے پھر دوسری جگہ سے وہ میزائل جو ہے خود بخود فائر ہو جائیں گے، کیا ہولناک تباہی جو آئے گی اس کرہ ارضی پر، اس کے تصور سے لوگ لرستے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہی ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر خالق کو نہ دیکھنا، اس کی صناعی، اس کی قدرت، اس کی آیات کا مشاہدہ کر کے اس کی معرفت حاصل نہ کرنا، یہ یک رخا پن ہے اس تہذیب کا اور ان علوم کا، جس کی وجہ سے کہ انسان جو ہے بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے اسے اپنی ہلاکت کا اور سوسائڈ کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں کا بھی دونوں مغربوں کا بھی، قرآن مجید میں مشرق اور مغرب یہ واحد کے سیغے میں بھی آئے ہیں، یہاں تثنیہ ہے، رب المشارق والمغارب جمع کے سیغے میں بھی آئے ہیں، اصل میں اس میں ایک جگہ کے اعتبار سے ایک وقت میں ایک مشرق ہوگا ایک مغرب ہوگا، آج کے دن ہمارا ایک مشرق تھا ایک مغرب تھا، کل دوسرا ہوگا، اس لیے کہ سورج کی جو گردش ہے ہماری زمین کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے، کل صبح کا مشرق جو ہے وہ نہیں ہوگا ہمارا کہ جو آج کا مشرق تھا، اس لیے کہ وہ تو شفٹ ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں نے یہ مشرقین و مغربین میں لیا ہے کہ ایک سردیوں میں سورج کے طلوع ہونے کا مقام ہوتا ہے، ایک گرمیوں میں ہوتا ہے، کہ سردیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ جو اپر نصف ہے ہمارے گلوب کا، جو کرہ شمالی ہے، اس میں سردیوں میں جنوب کی سمت سے سورج نکلتا ہے، جبکہ گرمیوں میں وہ ہمارے تقریباً مشرق سے، جو سمت مشرق کی ہے اس میں سے سورج نکلتا ہے گرمیوں میں، لیکن اس کے برعکس ہو جائے گا جنوبی کرے کے لیے۔ تو گویا کہ دو مشرق دو مغرب ہو گئے، مغربین اور مشرقین۔ البتہ یہ کہ اگر آپ اس کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں تو ہر نقطہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، یہی لاہور کی زمین کسی جگہ کے لیے مشرق ہے، جب سورج یہاں غروب ہوا ہے تو کہیں طلوع ہوا ہے، اس کے لیے یہ مشرق ہے، اور کسی اور کے لیے یہ مغرب ہے کہ جہاں پر کہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے ہمارے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے مشارق و مغارب، وہ تو زمین کا ہر نقطہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، اگر وہ پورے اس جغرافیے کو ذہن میں رکھیں، وہ تو جمع کا ہو گیا۔ اور تثنیہ چونکہ اس صورت کا مزاج ہے تثنیہ کا، اس میں ثقلین اور ثقلان اور تکذبان، تو یہاں پہ اسی کی مناسبت سے وہ دو، جو عام لوگوں کا ایک مشاہدہ ہے کہ سردیوں میں سورج ادھر سے نکلتا ہے گرمیوں میں ادھر سے نکلتا ہے، وہ ایک فرق ہے جس کو ہر عام آدمی سمجھتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین۔ رب کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے کہ رب کا لفظ عام طور پر ہمارے ہاں پروردگار کے سینس میں آتا ہے، میں نے جتنی تحقیق کی ہے اس کا جو مادہ اصل ہے وہ را با اور واو یا ہے، اس سے بنتا ہے ربیانی صغیرہ تربیہ، یہ جو مادہ ہے را با با رب، اس میں دو بے ہیں، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب الدار گھر کا مالک، رب المال جس کا کہ سرمایہ ہے، جب مضاربت کرتے ہیں تو ایک رب المال ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، تو رب المال جو مال والا ہے، مال جس کی ملکیت ہے، رب الدار گھر کا مالک، رب کا اصل مفہوم جو ہے وہ مالک ہے، لیکن چونکہ جو کسی شے کا مالک ہوگا وہ اس کی بڑھوتری کے لیے کوشاں رہتا ہے، جو شے آپ کی ہے آپ اس میں چاہیں گے کہ اضافہ ہو، ترقی ہو، اس میں بڑھوتری ہو، وہ نشو نما پائے، لہذا اس میں امپلائڈ ہے سینس تربیت کا اور پرورش کا، اصل اس کا مفہوم جو ہے وہ پرورش یا تربیت نہیں ہے، پرورش اور تربیت کے لیے وہ را با اور وا یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے انٹرچینج ہو جاتے ہیں، تو وہ ہے مادہ اصل میں پرورش کے لیے اور پروان چڑھانے کے لیے۔ رب المشرقین و رب المغربین، نتیجے کے اعتبار سے بات درست ہوگی کہ جو کسی شے کا مالک ہے وہ یقیناً اس کو پروان چڑھائے گا، اسے ترقی دینا چاہے گا، اس میں افزونی اس کی یعنی ایک خواہش ہوگی کہ اس کے اندر ترقی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہاں دونوں پہلو آ جائیں گے، ربوبیت بھی اور اللہ تعالی کی قدرت بھی۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلائے دو دریا، چاند چلائے اس نے دو دریا، آپس میں ملے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہے جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہوتے. بغا کے معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، تعدی کرنا، دست درازی کرنا. یہ بغا، بغا اور تغا یہ مفہوم کے اعتبار سے قریب ہے. بغاوت، سرکشی، کسی کا اٹھ جانا کسی کے خلاف. تو یہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، شرافت کے ساتھ 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 بہتے ہیں. کھاری پانی کی رو چل رہی ہے، گرم پانی کی رو چل رہی ہے ٹھنڈے پانی کے اندر، وہ رو اپنے رخ پر چلی جا رہی ہے اور وہ ٹھنڈا پانی اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہمیں نظر آتا ہے اٹک پر، کہ دو دریا جب جہاں آ کر ملتے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہے دریائے کابل کا، اور دریائے سندھ کا پانی بڑا صاف شفاف آتا ہے. کافی دور تک آگے وہ بالکل نظر آتا ہے، یہ دریائے کابل چل رہا ہے اور یہ دریائے سندھ ہے، اور ان دونوں کے مابین جو ہے وہ گڑبڑ ہونے کی کیفیت نہیں آتی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلائی ربکما تکذبان. اللہ کی کس کس قدرت کا تم انکار کرو گے؟ ایک بات جو مجھے اس وقت کہہ دینی چاہیے تھی جب اس آیت پر ہم بحث کر رہے تھے، تکذبان کا مفہوم ذرا سمجھ لیجئے. فبأی آلائی ربکما تکذبان، تکذیب ایک ہوتی ہے لسانن، زبان سے آپ تکذیب کریں، وہ کیا ہوگی؟ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی نہ ماننا، اللہ کا انکار، یہ تکذیب ہوئی. یا ان چیزوں کو منسوب کر دینا کسی اور کی طرف، جو شرک بدترین جو جرم ہے، یہ بھی گویا کہ تکذیب ہوئی اللہ کی نعمتوں، اللہ کی اس قدرت کی. ایک پھر تکذیب عملی ہے، مان رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی قدرت کے مظاہر ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ نعمتیں سب اللہ ہی کی انعام و احسان کا مظہر ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے عمل میں اس جو اللہ کی اس قدرت کے ماننے اور اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے سے جو لازم آتا ہے اسے پورا نہیں کر رہے، اس نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے خلاف سرکشی کر رہے ہیں، اس کے خلاف تمرد کر رہے ہیں، اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں. یہ سب بھی در حقیقت تکذیب عملی ہے. تو تکذیب علمی یا تکذیب لسانی اور تکذیب عملی، یہ دونوں تکذیبیں جو ہیں شامل ہوں گی. جیسے کہ سورہ جمعہ میں ہم نے پڑھا کہ یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے تورات کی تکذیب کی، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. اب انہوں نے کبھی بھی تورات کی زبان سے تکذیب نہیں کی، بلکہ وہ ان کے عمل سے تکذیب ہو رہی تھی، جیسے کہ ہم اپنے عمل سے تکذیب کر رہے ہیں قرآن کی، کہ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن ہمارے عمل میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ گویا کہ عملی تکذیب ہے قرآن کی. غور کرنا ہے، نہ اس کو سمجھنا ہے، نہ اس پر عمل کرنا ہے. تو یہ بھی تمام درجے جو ہیں یہ کفران نعمت اور تکذیب نعمت کے اندر شامل ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی. مرجان کی تشریح میں بھی دو رائے ہیں، ایک مونگا اور دوسرے یہ کہ چھوٹے موتی، ان کو بھی مرجان کہا جاتا ہے. واللہ عالم، میں ان تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان دونوں سے نکلتے ہیں، اس میں بھی ایک بحث ہے ذرا علمی اور سائنٹیفک. اکثر و بیشتر تو موتی نکلتے ہیں کھاری پانی سے، لیکن یہ ہے کہ میٹھے پانی سے بھی. مولانا اصلاحی صاحب نے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے کچھ حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں، کھاری پانی سے تو نکلنا سب لوگوں کو معلوم ہے. بحرین میں جہاں پہ کہ یہ نکالے جا رہے ہیں موتی، غالباً یہ مولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے کہ وہاں یہ ثابت ہوا ہے کہ جہاں سے وہ موتی نکلتے رہے ہیں اور نکلتے ہیں اب بھی، وہاں سمندر کی تہ میں میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے. تو عام طور پر چونکہ یہ بحرین سے مراد لیا گیا ہے کھاری اور میٹھے پانی کے دو روئیں جو چلتی ہیں یا دو دریا جو بہا دیے ہیں، تو یہ بحث پیدا ہوئی ہے، اور اس میں آپ تفصیل سے جو ہے وہ ان تفاصیل کو کی طرف رجوع کریں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز ابھرے ہوئے سمندر کے اندر جیسے کہ پہاڑ ہو. نشا کے معنی ہے اٹھنا، ابھرنا، اوپر آنا. نشا، اسی سے نشأت ثانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دین کا ایک ابھار، ایک غلبہ، ایک اس کا دنیا کے اندر ظہور اور دنیا پر چھا جانے کی کیفیت وہ تھی جو پہلے ہوئی،
اور ایک نشت ثانیہ کے دوبارہ یہ ابھرے. اب جو یہ پامال ہے وہ جو حالی نے کہا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، تو نشت ثانیہ کے دوبارہ اسلام ابھرے اور غالب ہو، اس کے لیے یہ اصطلاح جو ہے استعمال ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی منشآت ابھرے ہوئے یعنی پہاڑ جیسے جہاز سمندروں کے اندر چل رہے ہیں. حالانکہ عام مشاہدہ تو یہ ایک آدمی کا کہ ذرا سی کوئی چیز اس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈوبتی ہے، اور یہ اتنے بھاری بھرکم جہاز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قاعدہ بنایا ہے، اور اس کے تحت یہ ہے کہ عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی اسی خلاقی اور قدرت اور اپنی حکمت کاملہ کی طرف. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے. کل من علیہا فان. علیہا کی ضمیر جو ہے تو جیسے کہ اب تک بات چلی آ رہی تھی یہ زمین کا ذکر ہو رہا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. تو علیہا کی ضمیر جو ہے یہ بھی اسی کی طرف جائے گی. زمین پر جو کچھ ہے فنا ہو جانے والا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. وہ بات اس وقت میں کہنا چاہتا تھا رہ گئی کہ جنات کے بارے میں بھی محسوس یہ ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی کوئی حتمی اور قطعی بات نہیں کہی جا سکتی. میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اور یہ تمام حیوانات اور نباتات اور یہ سمندری جانور اور مچھلیاں یہ سب کے سب زمینی مخلوق ہیں، اسی طرح جنات بھی اصلاً زمینی مخلوق ہیں. لیکن کرہ ارضی کا وہ دور، سائنس نے تو آج ہمیں بتایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہ زمین آگ کا ایک کرہ تھی، آگ کا ایک گولا، کہیں سے ٹوٹ کر آئی یا اپنی جگہ پر یہاں کوئی ایسا بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے کہ جس سے یہ ایک بہت بڑا شعلہ وجود میں آ گیا، رفتہ رفتہ یہ ٹھنڈی ہوئی، اس کے ٹھنڈے ہونے سے یہ کرسٹ آن دی سرفیس آف دی ارتھ وجود میں آیا ہے. سکڑنے کی وجہ سے وہ کرسٹ جو ہے وہ اونچا نیچا ہوا ہے، کہیں پہاڑ اور کہیں غار. پھر اس ٹھنڈے ہونے کے پروسیس کے دوران جو بخارات اس سے نکلے ہیں وہی ہے کہ جنہوں نے اس کے گرد جا کر فضا کا یہ ہوا کا ایک کرہ بنا دیا ہے. زمین ہی سے نکلی ہوئی شے ہے یہ، لیکن یہ کہ پھر اس نے پانی کی شکل میں برس کر اب اس پروسیس کو شروع کر دیا کہ جو یہ جو مخلوقات ہیں نباتاتی اور حیواناتی جن کے ٹاپ پر ہومو سیپینز ہے انسان، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تو ہے اس کرسٹ کے وجود میں آنے کے بعد، اور طویل عرصہ جو گزرا ہے یہاں بے تحاشا بارشیں جو ہوئی ہیں جن سے یہ سمندر وجود میں آئے، کتنا عرصہ اس میں گزرا ہوگا، کتنے ملینم اس میں گزرے ہوں گے، اس کی تفصیل ابھی ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس سے پہلے جب یہ آگ کا ایک کرہ تھی، جبکہ وہ ایک شعلے کے مانند تھی، آگ کا ایک گولا تھی، اس وقت اس کی جو لپٹ تھی وہ ہے مارجم من نار. اس سٹیج پر جنات کی تخلیق ہوئی، اسی لیے لفظ قبل آیا ہے سورہ حجر کی آیت میں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. اور جنات کو ہم نے پیدا کیا پہلے آگ کی لپٹ سے، یا اس شعلے کا وہ حصہ کہ جو نظر نہیں آتا ہے اس سے. اس اعتبار سے جنات بھی در حقیقت زمینی مخلوق، لیکن اس دور کی جس دور میں کہ ابھی یہ کرسٹ وجود میں نہیں آیا تھا بلکہ یہ شعلہ تھا. اس کے بعد جب یہ کرسٹ وجود میں آیا ہے وہ سارے مراحل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، پھر یہ حیاتی جو حیات ارضی کا سلسلہ معروف ہے وہ شروع ہوا ہے. تو کل من علیہا، علیہا میں اب یہی تمام چیزیں ہیں کہ جو مراد لی جا رہی ہیں. ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب اس پوری کائنات کی بساط اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا، یہ ایک اور سٹیج ہے. لیکن زمین کے اوپر جو کچھ ہے زمین کو برقرار رکھتے ہوئے، یہ وہ وقت ہے قیامت کا. اس لیے کہ قرآن مجید میں بارہ اذا دکت الارض دکن دکا وجا ربک والملک صفن صفا. تو زمین معدوم نہیں ہوگی، زمین رہے گی، اس کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے. اسی میں آیا ہے کہ لا ترا فیہا عوجم ولا امتا، سورہ طہ میں آیا ہے. پھر اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، کوئی ٹیلے نہیں رہیں گے، کوئی پہاڑ نہیں رہیں گے، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح چل رہے ہوں گے، یہ زمین ایک چٹیل، جیسے کہ سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرا. ہم نے اسے ایک ایسا چٹیل میدان بنا دینا ہے جہاں نہ کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی نہ کوئی نباتات ہوگی کچھ نہیں ہوگی بلکہ ایک کھلا میدان، اور وہی میدان ہے وہی زمین ہے، قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا، یہی حشر ہوگا، یہی فیصلے ہوں گے، یہی حساب کتاب ہوں گے، قصہ زمین برسر زمین، یہ نقشہ جو ہے قرآن مجید کے مختلف مقامات سے سامنے آتا ہے۔ لہذا یہاں جس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ فنا کا وہ مرحلہ ہے جبکہ پوری زمین کے اوپر جتنے بھی حیاتیاتی جو بھی مخلوق موجود ہے، جنات، حیوانات، انسان، یہ سب کے سب، کل من علیہا فان، یہ سب فانی ہے، ان سب کو نیست و نابود ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ فناء عمومی ان سب کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ یہاں سے در حقیقت اب قیامت کا ذکر شروع ہوا، وہ جو پہلا مضمون تھا تذکیر بآلاء اللہ وہ مکمل ہوا، اب یہاں سے وہ تمہید بن رہی ہے کہ دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، جو کچھ ہے ہم نے بنایا ہے یہ ہماری اپنی مشیت ہے، ہماری اپنی حکمت ہے، جس کے تحت ہم نے یہ بساط بچھائی ہے، اس پوری کائنات کی بساط ہے اور ایک بساط اس زمین کی ہے۔ یہاں در حقیقت اس پوری کائنات کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ صرف اس کائنات کے ایک حصے کی جو زمین سے متعلق ہے اس کی بحث ہو رہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا تیرے رب کا رخ یا چہرہ جو صاحب جلال بھی ہے صاحب عزت بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے ذو الجلال والاکرام، اکرام چونکہ مصدر ہے جس کی تکریم کی جائے، یعنی جو مستحق ہے کہ اس کی تکریم کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، وہ اپنی جگہ پر ذو الجلال ہے، اس کی جلالت شان جو ہے وہ خود اپنی جگہ ہے اور وہ اس اعتبار سے مستحق ہے کہ اس کی تعظیم ہو، اس کی تکریم ہو، اس عظمت کو تسلیم کیا جائے۔ اور وجہ سے مراد یہ صرف چہرہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ چونکہ ہمارے عام تصورات میں کسی کی شخصیت جو ہے اصل میں کہ جو متعارف ہوتی ہے وہ اس کے چہرے سے ہوتی ہے، لہذا یہاں ذات باری تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے وہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی ذات۔ اس ٹکڑے سے تو ایک نقشہ سامنے یہ آتا ہے کہ جیسے ہر شے فانی ہو، ختم ہو گئی ہو اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی آیت معین کر رہی ہے کہ در حقیقت پوری کائنات کے معدوم کر دینے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں ان کے فنا کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل من علیہا فان، باقی یہ کہ صوفیہ کے ہاں، یہ غالباً بایزید بستامی کی بات ہے رحمت اللہ علیہ، یا ممکن ہے کہ نام میں مجھے اس وقت کوئی نسیان ہو رہا ہو، ایک بہت بڑے صوفی سے ان کے کسی مرید نے خاص کیفیت میں پوچھا کیا عالم ہوگا جب اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے کہا الان کما کان، اب بھی وہی وہ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تمہارا صرف نظر کا فریب ہے، دھوکا ہے۔ اب یہ ذرا بات ذرا دور چلی جائے گی، ویسے یہ کہ شیخ مجدد حضرت احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ سراب ہے، کل ما فی الکون وہم و خیال، حقیقی وجود نہیں ہے کسی شے کا، حقیقی وجود تو اب بھی صرف اللہ ہی کا، باقی یہ ہے نظر آ رہا ہے ایک ہے چیز کے جو مشہود ہے، سن باری تعالیٰ اس کے معدوم را موجود می نمائند، یہ اللہ کی صناعی ہے کہ جو شے اصلاً معدوم ہے اسے اس نے مشہود کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، یہ وہ فلسفہ دور چلا جائے گا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ یہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ خاص ایک مرحلہ ہے جس میں پوری کائنات کے درہم برہم ہونے کا بھی مرحلہ نہیں ہے، زمین کے بھی برقرار رہنے کا مرحلہ ہے، زمین بھی کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، البتہ یہ جو مخلوقات ہیں اور ان میں اب ثقلان کا ذکر آگے آئے گا، اس لیے کہ باقی مخلوقات جو ہیں وہ رسپانسیبل نہیں ہے، وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، لیکن ثقلان جو ہے، دو بوجھ جو ہیں اس زمین کے، وہ انسان اور جن، ان کا معاملہ ہے جو اب آگے آئے گا کہ ان کے محاسبے کے لیے وہ وقت آ کر رہے گا کہ ایک مرتبہ سب پر فناء عمومی طاری ہوگی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلائے ربکما تکذبان، چونکہ اس معاد میں اور باعث بعد الموت میں بھی ایک نعمت کا پہلو مزمر ہے، لہذا یہاں نعمت کا بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نیکوکاروں کے لیے معاذ اللہ کی رحمت کے ظہور کا مقام ہے، آخرت ہے ان کے اعزاز اور اکرام کی جگہ، انہیں خلعتوں سے نوازا جائے گا جنہوں نے یہاں قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کی باغوں کو کھینچ کر رکھا ہے، جنہوں نے خواہشات نفس کے اوپر شریعت کی قدغنیں بٹھائے رکھی ہیں، اب انہوں نے اس دنیا کے اندر جو بھی لوز کیا ہے اپنی لذتوں کے اعتبار سے کہیے یا اور دوسری چیزیں کہ جو نفس کو مرغوب ہے لیکن حرام ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے دامن کو ان سے بچایا ہے، تو ان کو اللہ تعالی وہاں ان کا اعزاز کرے گا، ان کا اکرام کرے گا، لہذا آخرت بھی نعمت اصلا جو ہے وہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ریوارڈ کرنے کے لیے، ان کو اجر و ثواب دینے کے لیے ان کو دوبارہ اٹھائے گا، اور در حقیقت ان کے حق میں یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک نعمت کے حکم میں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان، یسألہ کا ترجمہ ہوگا اسی سے مانگتا ہے، اسی کا سوالی ہے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہے، ہر وہ صاحب وجود جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں، من من میں اگرچہ لفظ ماں ہوتا تو جملہ مخلوقات اس میں آتی، چاہے ان میں جان ہو یا نہ ہو، شعور ہو یا نہ ہو، کیونکہ لفظ من آیا ہے تو صاحب شعور، یسألہ من فی السماوات والارض، جو بھی ہے آسمان اور زمین کے اندر ہر آن دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے۔ اب اس کے دو مفہوم ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے، ایک تو پھر یہ وہی فلسفے کی بات ہو جائے گی، پوری کائنات یہ کون و مکان اپنے وجود کے لیے محتاج ہے اللہ کی توجہ، یہ وجود میں آئی ہے تو اللہ کے وجود میں لانے سے۔ ایک بڑا پیارا جملہ ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ ہمارا وجود تباہ زاد نہیں ہے، خانہ زاد نہیں ہے، ہمیں تو وجود کسی نے عطا کیا ہے، ہمارا اپنا تو نہیں ہے، تو جس نے وجود عطا فرمایا، نعمت وجود، ظاہر بات ہے کہ ہم اسی کے محتاج بھی ہیں، ہر آن اپنے وجود کے لیے، محض وجود، پھر وجود کے لیے جو اور ضروریات ہیں، اپنے بقا کے لیے بھی اس کے محتاج، اور اس کی تمام ضروریات کے لیے بھی، احتیاجات کے لیے بھی اس کے سامنے محتاج۔ اس طرح چاہے شعوری طور پر کوئی شخص اللہ سے نہ مانگ رہا ہو، لیکن اپنے وجود سے وہ سوالی ہے اللہ کے سامنے، ہر اپنی ضرورت کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے بقا کے لیے، ہر آن ہر لحظہ وہ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کیے، یہ وہ احتیاج ہے۔ قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے، اور اسے بھی آج آپ نوٹ کر لیجئے، اس فہرست میں جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی جناب، یہ فقر جو ہے احتیاج، ہم اپنے وجود کے لیے محتاج ہیں اللہ کے، اس کی تمام ضرورتوں کے لیے محتاج ہیں اللہ کے، چاہے ہمیں شعور نہیں ہے، ہم نے اس کا انعام احسان جو ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوا، ہم اس کا شکر نہیں کر رہے، ہم کبھی اس سے دعا نہیں کر رہے، لیکن اپنے وجود سے ہم ہر آن اس کے سامنے سائل کی حیثیت سے موجود ہیں۔ یہی بات، یہ تو سورہ فاطر کی آیت تھی، سورہ محمد نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ فرعون ہو، قارون ہو، چاہے وہ کتنی ہی دولت کے انبار جمع ہو، ہر شخص، ہر انسان، ہر صاحب وجود، جس کو بھی وجود کی خلعت سے اللہ نے نوازا ہے، ہر لحظہ ہر آن فقیر ہے اللہ کی جناب، محتاج ہے ہر وقت اللہ۔ یہ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے سامنے سوالی ہے ہر وہ ہستی جو آسمان میں ہے یا زمین میں ہے۔ دوسرا اس میں ایک نقطہ ہے باریک سا، اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حماقت میں، جہالت میں، غفلت میں، نادانی میں، جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کر دیتا ہے، یہ گویا کہ اس پر ایک طنزیہ تبصرہ ہے، وہ تو خود سوالی ہے، کس سے مانگ رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، وہ خود فقیر ہے، تم اپنی عزت نفس کا ڈھیلا کروا رہے ہیں ان سے، یہ ان سے سوال کر کے، وہ تو خود محتاج ہے، کسی کے ہاتھ میں تمہارا خیر نہیں، کسی کے ہاتھ میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دینے کی توفیق اور احتیاج نہیں، اللہ کے انگلیوں میں ہے تمام انسانوں کے دل، وہ جس کے چاہے جس کے دل میں ڈالے اور تمہاری ضرورت پوری کرا دے، مانگو ہمیشہ اسی سے، کسی اور سے مانگو نہیں، مانگو صرف اللہ سے۔ اسی میں ذرا اور نیچے آئیے، مشرکانہ توہمات میں کوئی کسی قبر کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، کوئی کسی اور کہیں جنات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ساز باز ہو رہی ہے، کوئی ان سے کچھ اپنی حاجت روائیاں جو ہیں ان کے لیے انسان کوششوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جن کو تم اپنی حماقت میں، اپنی جہالت میں سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہارے حاجت روا ہیں اور مشکل کشا ہیں، ان کا حال جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقربین بارگاہ ہیں ان کا بھی حال کیا ہے؟ ایک تو وہ ہیں جو تم نے اپنے ذہن سے گھڑ لیے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں، لیکن مثلاً اب شیخ عبد القادر جیلانی یہ کوئی فرضی شخصیت تو نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وجود ہستی ہیں، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ بھی کوئی بھی انسان ہو، بڑے سے بڑا انسان، وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، جنہیں یہ پکار رہے ہیں، جن سے یہ حاجت روائی کی درخواستیں کر رہے ہیں، اس عالم غیب میں جو ان کی نگاہوں سے اس وقت اوجھل ہے، وہ اپنے رب کے آگے سوال ادست سوال دراز کیے ہوئے، وہ اپنے رب کے قرب کے حصول کے لیے اس وقت بھی کوشاں ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے اس وقت بھی لرزاں اور ترساں ہیں، وہ بڑے سے بڑا وجود ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، یہ اپنی حماقت میں ان کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کا حال یہ ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شأن، اب کل یوم کا ترجمہ تو ہوگا ہر روز ہر دن، شان کا لفظ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی ایک لفظ لانا جو ہے اردو میں بہت مشکل ہے، یہ نوٹ کیجئے کہ اس کو اکثر لوگ صحیح نہیں پڑھتے، یہ شان ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ سورۃ الکوثر میں جو ہے شان ہے، وہاں کچھ لوگ اس کے عادی ہو جاتے تو وہاں بھی جھٹکا مار دیتے، وہ لفظ بالکل مختلف ہے، اس کا مادہ جو ہے شین نون اور یا ہے، شین نون یا حمزہ، جیسے میں نے کہا را با اور حمزہ یا واو یا یہ جو بھی کہیں، تو یہ مادے کا جب تک علم نہ ہو تو آدمی غلطیاں کھا بیٹھتا ہے، یہاں یہ ہے شان۔ شان کہتے ہیں کسی کی کیفیت، حالت، کسی کی مصروفیت، مشغولیت، کسی کی کا التفات، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، یہ تمام کیفیات جمع کر لیجئے جو میں نے مختلف الفاظ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو یہ شان ہے، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ اب یہ ہر دن میں بعض حضرات تو ادھر گئے ہیں کہ اس سے مراد ہر آن ہر لحظہ، کل وقت، کل یوم جو ہے مراد ہے کل وقت ہوا فی شان، وہ کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے، اس میں نفی ہو رہی ہے اصل میں، ایک تو فلاسفہ کا تصور خدا ہے کہ کریٹ تو اس نے کیا ہے، کریشن کے بعد اس مخلوق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی ہستی میں مگن ہے، اسے کیا پرواہ کیا ہو رہا ہے سمندر میں، کیا ہو رہا ہے بر میں، اور کیا بحر میں، اور کون سی اس وقت کشتی ڈوب گئی اور کون سی کشتی تیر رہی ہے، اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، بنا دیا، بنا کر اس نے کچھ قوانین طبیعہ بنا دیے، ان کے حوالے کر دیا، اب یہ کائنات اب خود ان قوانین طبیعہ کے تحت چل رہی ہے، یہ فلسفہ ہے جو عام تصور ہے فلاسفہ کا بھی، اور سائنٹیفک ذہن جو بنتا ہے جدید سائنس جو وہ یکروخی ہے، جس کی ایک آنکھ بند ہے، اس سائنس سے بھی ذہن یہی بنتا ہے، ہم میں سے اکثر کا ذہن بھی یہی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم کریتے نہ ہوں اپنے ذہن کو، اور ہم نے کہیں اچھی طرح تحقیق اور تفتیش نہ کی ہو کہ ہم خدا کو مانتے ہیں تو اس خدا کا کیا ہمارے سامنے کوئی اس کی کیفیت یا اس کی صفات کا کیا ایک نقشہ ہمارے سامنے ابھرتا ہے، بس ہم نے ایک لفظ سنا ہوا اللہ، لیکن اس سے زیادہ ہمیں دلچسپی نہیں، اور کام بہت ہیں دلچسپی کے لیے، آدمی کے دھندے ہیں، مصروفیات ہیں، معاش ہے، اولاد کے مسائل ہیں، کہاں اس میں ذات و صفات میں انسان جو ہے اس میں غلطاؤں پہ چاہ، یہ ہے آج کا ایک عام مزاج، آج کا ایک ذہن، لیکن تحت الشعور میں وہی خدا بیٹھا ہوا ہے کہ جو کریٹر تو ہے اس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن اب قوانین طبیعہ ہیں، از خود چل رہے ہیں، خود بخود یہ کائنات رواں دواں ہے، اس میں ہر لحظہ ہر آن اس کی مشیت یا اس کا فیصلہ یا اس کا اذن یا ہر شے کا اس کے علم میں ہونا، یہ در حقیقت ہمارے تصور میں عموماً موجود نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ قرآن جو تصور دیتا ہے وہ خالق بھی ہے، ثم استوى على العرش يدبر الامر من السماء الى الارض، کوئی پتہ تک نہیں ہلتا ہے، لا حبۃ، کوئی ایک دانہ تک نہیں ہے، نہ کہیں بر کی تاریکی میں، نہ کہیں سمندر کی گہرائیوں میں، الا بعلمہ، مگر یہ کہ اس کے علم میں ہے. ما تسقط من ورقۃ, جو پتہ بھی گر رہا ہے کسی درخت سے وہ بھی اللہ کے علم میں. اس کا ہر آن, ہر لحظہ, ہر شے سے اس کا علم جو ہے اس کا تعلق ہونا, ہر آن ہر لحظہ اس کا اذن کار فرما ہونا, ہر معاملے میں اس کی مشیت کا کار فرما ہونا, یہ کوئی آسان نہیں ہے. اس کا کوئی تصور انسان کرے اور اس تصور کو مستحضر رکھے. اگر کہیں یہ تصور مستحضر ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ کیفیت بدل جائے گی انسان کی. پھر وہ صورت ہو جائے گی کہ امام راضی نے کہیں یہ لکھا ہے, الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو ہر شے کو دیکھنے کے بعد اللہ کو دیکھتے ہیں, ہر شے کو دیکھا پھر ان کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہوا, یعنی یہ اللہ کی آیت ہے, نشانی ہے, ذہن منتقل ہو گیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہر شے سے پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں. یہ ہے در حقیقت معرفت کی وہ انتہا کہ ان کے ذہن پر جو استحضار ہے وہ ذات باری تعالیٰ کا ہے. شے کو بعد میں دیکھیں گے, سبب کو بعد میں دیکھیں گے, مسبب پر نگاہ پہلے جائے گی, مخلوق کو بعد میں دیکھیں گے, خالق کا تصور پہلے ان کے ذہن میں موجود ہے. مخلوق کا جو تصور ہے وہ بعد میں سپر امپوز ہوگا اس پر خالق کا تصور. اس درجے رچ بس گیا ہو, اس درجے ان کا حال بن گیا ہو, ان کے وجود میں سرایت کر گیا ہو. باقی ایک ہم لوگ ہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کو نہیں دیکھتے, وہ یہ دجالی فتنہ ہے اس دور کا. اشیاء کو دیکھ رہے ہیں, مظاہر کو دیکھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, پراپرٹیز آف دی میٹر, ایک ایک چیز کے اوپر اتنی والیومز لکھتی گئی ہیں, لیکن سب کچھ دیکھ کر بھی خدا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ تو ہے در حقیقت وہ جو میں پہلے ذکر کر چکا. باقی معرفت کے یہ دو درجے ہیں کہ کسی شے کو دیکھتے ہی اللہ کو دیکھ لے انسان, اور ایک یہ ہے کہ اللہ کو پہلے دیکھے پھر کسی شے کو دیکھے. یہ وہ نقشہ ہے. تو کل یوم ہو فی شان, وہ ہر آن ہر لحظہ اس کی ایک شان ہے, اس کی ایک کیفیت ہے, وہ مصروف ہے, مشغول ہے, وہ اس کائنات کی ربوبیت میں, انتظام میں, اہتمام میں, انسرام میں لگا ہوا ہے. یہاں کوئی شے اس کے علم اور اذن کے بغیر نہیں ہے, کوئی جو پتہ تک جو ہے نہیں گرتا ہے مگر اس کے علم میں ہے اور اس کے اذن سے گرتا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے. اس کا ایک تعلق جڑے گا اگلی آیت کے ساتھ, اور اس میں جو بات میں جس کو راجح سمجھتا ہوں اس کے پہلو سے یہاں عرض کر دوں کہ میرے نزدیک یہ یوم نہ تو اس یوم کے معنی میں ہے جو ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہے, اس معنی میں یہ نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ کے دن کے لیے 1000 سال, 50,000 سال, اسی طرح یہاں بھی میرے نزدیک ہر دور اللہ تعالی نے اس کائنات کی تخلیق ادوار میں کی ہے. ہر دور کی ایک کیفیت اس نے معین کر دی ہے, اس دور میں وہی کچھ ہوگا. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے کسی اور شے پر, لیکن یہ کہ جو ترتیب اس نے رکھی ہے, جو تدریج رکھی ہے, جس دور کا معاملہ ہے اس دور میں وہ اسی دور کے مطابق اپنا فعل اور عمل جو ہے اس کے انتظام و اہتمام و انسرام کا وہ سر انجام دے رہا ہے. اس کا تعلق آگے جڑے گا اس آیت کے ساتھ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اللہ کی کن کن قدرتوں کا, کن کن شانوں کا انکار کرو گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, اب آئی وہ آیت جس کی وجہ سے میں نے وہاں کل یومن کا ترجمہ کیا ہر دور. اے دو بوجھو, ثقل کہتے ہیں, ثقل کہتے ہیں بوجھ کو, اور ثقل سا پر بھی زبر, قاف پر بھی زبر, یہ ہے کوئی شے جو کسی چیز کے اوپر بار بنی ہوئی ہو, لدی ہوئی ہو. اونٹ کے اوپر جو بار آپ نے لاد دیا ہے وہ اس کا ثقل ہے, اس میں جو وزن ہے وہ ثقل ہے, لیکن ثقل ہے وہ شے کہ جو کسی چیز کے اوپر لاد دی گئی ہو, اس کے اوپر ایک بوجھ کی حیثیت سے اس کو رکھ دیا گیا. ثقلان, دو بوجھ. یہ دو بوجھ کون ہیں؟ یہ دو مخلوقات کے جن کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے, جن کو مکلف بنایا ہے, اور وہ ہے جنات اور انسان. ثقلان, ویسے یہ کہ چونکہ کوئی بھاری بھرکم شے ہو تو اس کی شان بھی زیادہ ہوتی ہے, اس اعتبار سے یہ لفظ کسی شاندار چیز کے لیے, کسی اہم چیز کے لیے بھی آتا ہے. اس معنی میں حدیث میں آیا ہے, ترکتو فیکم ثقلین, میں نے دو بھاری چیزیں تمہارے مابین چھوڑی ہیں, کتاب اللہ و عترتی, ایک تو اللہ کی کتاب ہے, اور دوسرے جو میرے ماننے والے اور میرے نقش قدم پر چلنے والے, میرے گھر والے, میرے اہل بیت, میرے اہل خانہ, یہ ہے دوسری چیز. تو وہ حدیث مختلف طریقوں پر آئی ہے، کہیں کتاب اللہ و سنتی ہے، کہیں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو ثقلین دو چیزوں کو قرار دیا گیا ہے. یہاں ثقلان سے مراد جو ہے اس پر اجماع ہے کہ جن اور انسان، یہ دو وجود جو اس زمین کا بوجھ ہے، جو اسی زمین سے پیدا ہوئے ہیں. یہ میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں کہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے جبکہ ابھی یہ عاجزی کرہ تھی، اور بقیہ مخلوقات میں سے جتنے حیوانات و نباتات ہیں وہ تمہید ہے انسان کی تخلیق کا، اور یہ ہے وہ اس کے بعد جبکہ یہاں کرسٹ آف دی ارتھ وجود میں آ گیا. اب یہ ثقلان ہے اس زمین کے. معلوم یہ ہوا کہ جنات کا بھی اصل مسکن زمین ہے، اگرچہ ان کی رسائی کافی دور تک ہے. یہ چونکہ مادہ تخلیق ان کا آگ ہے، ہم چونکہ اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے کثیف وجود کے حامل ہیں، یہ لطیف وجود کے حامل ہیں، اس اعتبار سے ان کی رسائی ہے. ہم جہاں بڑی بھاری بھرکم مشینوں کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، یہ وہاں آرام سے جاتے ہیں، ان کی رسائی ہے. اور یہ قریب جا کر بھی ملئے اعلیٰ کے آس پاس جا کر بھی ساندول لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر بارہا موجود ہے. لیکن یہ کہ مسکن ان کا جو ہے، ایک تو یہ کہ ان کا بھی جہاں سے وہ وجود میں آئے ہیں وہ یہی زمین ہے، اور ان کا اصل مسکن بھی یہی زمین ہے. کل من علیہا میں وہ بھی شامل ہے، جیسے کہ یہ تمام حیوانات و نباتات اور انسان، اسی طریقے سے جنات. سنفرغ لکم، اس کے کیا معنی؟ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، ہو جائیں گے. اس کے معنی کے سمجھنے میں بھی خاصا اشکال ہوا ہے لوگوں کو کہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک تو تصور ہم اپنے پیمانوں سے کرتے ہیں کہ میں ذرا اس وقت مشغول ہوں پھر تمہاری خبر لوں گا. تو کیا اللہ تعالی کی مشغولیت جو ہے وہ اس درجے کی ہے کہ وہ کوئی اور کام کرنے میں مانے ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ یہ تو پھر ایک محدود ہستی کا تصور آئے گا، جس کی قدرت، جس کی طاقت محدود ہے، جس کی توجہ محدود ہے. اگر ایک کام کی طرف لگ گئی ہے تو دوسرا کام وہ نہیں کر سکتا. یہ تصور نہیں. یہ در حقیقت قرآن مجید چونکہ اسی زبان میں نازل ہوا جو انسانی زبان ہے، اور اس کے لیے وہی اسالیب استعمال کیے گئے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لہذا مغالطے پیدا ہوتے ہیں. جو اقسام شرک کے ضمن میں تفصیل سے بیان کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی صفات کے ضمن میں سب سے بڑا مغالطہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ مشترک ہیں، وجود ہمارا بھی ہے، وجود اللہ کا بھی ہے. اب زمین و آسمان کا فرق ہے لفظ وجود میں، جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے، اور وہی لفظ جب ہمارے لیے استعمال ہے. عالم اللہ بھی ہے، علیم ہے، عالم ہے، اور علامہ انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہوگا، نوعیت کا فرق ہوگا علم میں، جبکہ یہ صفت استعمال کی جا رہی ہو اللہ کے لیے، اور جبکہ استعمال کی جائے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے. اسی طرح یہاں پر الفاظ تو وہی ہیں، جن سے کہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ کر لو جو سرکشی کرنی ہے، جو تباہیاں مچانی ہیں، جو تمہیں بغاوتیں کرنی ہیں، ان قریب اس وقت ہم مشغول ہیں، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، پھر تمہاری خبر لیں گے. یہ مفہوم ہے کہ جو الفاظ سے متبادر ہوتا ہے، چاہے اسے مفہوم مخالف کہا جائے. اس کی نفی جس تصور سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو جن ادوار میں تقسیم کیا ہے، ابھی یہ دور امتحان ہے، ابھی جزا کا دور شروع نہیں ہوا. جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم مجھے اقبال نے کہا ہے کہ پیشگر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، یہ ہم کمرہ امتحان میں ہیں. جنات ہیں، ان کا بھی یہ دور امتحان کا ہے، ہم بھی ہیں، ہمارا بھی یہ دور امتحان کا ہے. اس وقت میں بڑی سے بڑی سرکشی کر جاؤں، اللہ نہیں پکڑتا. یہ جو ابو جہل نے جتنی کچھ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ نے نہیں پکڑا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو جاتا جب اس نے اٹھایا تھا حضور پر، وہ ہاتھ وہیں کا وہیں پیرالائز ہو جاتا، اور وہ قادر نہ ہوتا اس پر کہ حضور کے خلاف دسترازی کر سکے. لیکن نہیں، ہم نے یہ وقت جو ہے اسی کے لیے معین کیا ہے. کھل کھیلو جو کچھ تمہارے اندر ہے، برابر ہر چیز اندر سینہ داری. تمہارے اندر خیر ہے، وہ بھی پورے طور پر وجود میں آ جائے، ظہور کر لے، اور تمہارے اندر شر ہے اور خبث ہے تو وہ بھی پورے طور پر ظاہر ہو لے. یہ عالم جزا نہیں. یہاں پہ جو سزا کا لفظ بھی آتا ہے، عذاب کا بھی آتا ہے، وہ در حقیقت اس مفہوم میں نہیں ہے. جیسے موت در حقیقت سزا نہیں ہے، موت ہماری اس زندگی کا ایک خاتمہ ہے، ایک مہلت امتحان ہے جو ختم ہو رہی ہے. اسی طرح قوموں کو بھی جو ہلاک کیا گیا ہے، وہ اجتماعی موت ہے قوم کی، اس میں عذاب کا جو پہلو لفظ استعمال ہو جائے گا مجازن، عذاب تو در حقیقت آخرت میں دیا جائے گا. جزا وہ ہے، یہ دار المہن ہے، دار الامتحان ہے، لہذا یہاں انداز یہ ہے کہ اے ثقلان، تم جو اب کر رہے ہو، تمہاری سرکشیاں ہیں، خرمستیاں ہیں، ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے. سین کا لفظ جب آتا ہے فعل مضارے پر تو ان قریب کا مفہوم، اور اس میں وہ آیت یاد آ جانی چاہیے سورہ معارج کی، انہم یرونہ بعیدم و نراہ قریبا، وہ قیامت جو ہے انہیں دور نظر آتی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. میں نے کبھی اس کا یہ تصور دیا تھا جب پہلی مرتبہ میں نے ہوائی سفر کیا ہے، نائٹ کوچ چلتی تھی لاہور سے، تو لاہور سے جب نائٹ کوچ، چونکہ یہ فوکر چلا کرتا تھا وہ خاصا نیچے ہوتا، ایک جگہ جا کر معلوم ہوا کہ اس وقت ایک وقت میں تین شہر دیکھ رہا ہوں، لودھراں، بھاولپور اور سماسٹا، تینوں شہر آپ کی نگاہوں کے سامنے، لائٹ سے اندازہ ہوتا. اس وقت تصور ہوا کہ جب ہم ریل سے سفر کرتے ہیں تو جب ہم پہنچتے ہیں لودھراں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھاولپور ابھی اتنے میل دور ہے یا آدھے گھنٹے بعد آئے گا. وہ ہمارا ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وقت کا ایک تصور ہے، سیریل ٹائم، سیریل ٹائم کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے. ابھی آدھ گھنٹے کی مسافت پر بھاولپور ہے، بھاولپور آدھ گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، حالانکہ ہے تو اسی وقت موجود، تو وہ موجود ہے، میرے اعتبار سے ابھی وہ 10 میل کے فاصلے پر ہے یا آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہے. یہ میرا ریلیٹو ایک کانسیپٹ ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو ہر آن موجود ہے، وہ بھاولپور بھی موجود ہے، سماسٹا بھی موجود ہے اور وہ لودھراں بھی موجود ہے، لیکن اس کا چونکہ مشاہدہ نہیں ہوتا لہذا ہمارے ذہن کی جو ساخت بنتی ہے اس میں وہ سیریل ٹائم کا تصور اس کے ساتھ جو ہے جوڑتا چلا جاتا ہے، یہ جو گزرنے والا زمانہ ہے. یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل میں ہر شے بآن واحد موجود ہے، اس کے لیے کوئی زمانی اور مکانی کوئی فصل نہیں، کوئی بوجھ نہیں، اس کا علم جو ہے وہ ما کانا بھی اور ما یکونو بھی، بآن واحد کل کا کل علم اس کے پاس موجود ہے. لہذا انہم یرونہ بعیدن ونراہ قریبا، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں جبکہ ہم تو اسے سامنے دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ گھڑی رکھی ہوئی ہے، وہ ان کے حساب سے بھی آدھ گھنٹے بعد آئے گا لودھراں، لیکن لودھراں تو ہمارے سامنے تو موجود ہے. اس ہوائی جہاز سے جب یہ پہلا مشاہدہ ہوا تو میں چونکا تھا کہ یہ وہ ریلیٹو اور ایبسولیوٹ ویلیوز کا زمانی اور مکانی اعتبار سے کتنا ہمارا فرق واقع ہو جاتا ہے، ہماری اس محدود مشاہدے یا اب ہمارے تصورات کے اس زمان کے ساتھ منسلک ہو جانے کی وجہ سے. تو یہاں اسی کے اعتبار سے فرمایا سنفرغ لکم، ہم عنقریب فارغ ہوا چاہتے ہیں، یعنی اب وہ عنقریب گھڑی آئی چاہتی، وہ زیادہ دور نہیں ہے، نراہ قریبا، ابھی تم خرمستیاں کر لو جو کر رہے ہو، تم تکذیب کر لو، کوئی کھڑے ہو کر اللہ کو گالیاں بھی دے لے، کوئی کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کی شان میں جتنی چاہے گستاخیاں کر لے، وہ جو بہرحال کہیں اسلامی حکومت ہو تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، سزا ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو حال ہے ہمارا، جو چاہو کرو، جو اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کی خیر یارو بناؤ، گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، کہاں ایسی آزادیاں تھی میسر، ان الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ. وہ ان الحق کہنے والا پھانسی چڑھ گیا تھا، اب تو جو چاہو کہو، اس کو تو کوئی پھانسی دینے والا اب تو ہے نہیں، اس لیے کہ آزادیاں ہیں. تو ابھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، تمہارے لیے ابھی مہلت ہے، لیکن وہ وقت آیا چاہتا ہے. یہ معنی نہیں کہ ہم اپنی مجبوری کی وجہ سے تمہیں جھیل دے رہے ہیں، بلکہ کل یوم ہو فی شان، ہم نے اپنے ہر دور کے لیے اس تخلیق کے سلسلے میں ہر دور کے لیے ایک چیز طے کی ہوئی ہے، اس وقت ہم پکڑیں گے نہیں تمہیں، اس وقت ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری رسی دراز کی ہوئی ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب آیا چاہتا ہے کہ ہم یہ رسی کھینچیں گے، جیسے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں تو آپ ریل کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس کو کسنا شروع کر دیتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ تمہاری ڈھیل اب ختم ہوا چاہتی، تمہاری یہ مہلت جو ہے آزادی کی اب اختتام کو پہنچا چاہتی ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی تھک گئے اور میں بھی اب تکان کا اثر محسوس کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، خواہش ہے لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آج ہماری پروگرس خاصی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، اس لیے کہ آخری رکوع جو ہے اس میں کچھ زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں، وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جن کے بارے میں ایک اصولی بات یہ کہ الفاظ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، ان کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے اس وقت اس عالم میں. بہرحال اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے کو ہم سورہ رحمان کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم.